ولم يلد فيكون في ملكه موقفا حالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان وأفضل الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على أول الأوائل وأدل الدلائل مبدأ الأنوار الأبدي ومنتهى الخروج الكمالي الدافع جيشات الأغافيل والدامغ صولات الأغاليل وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. ہماری گزشتہ جو تقاریر واقعہ کربلا کے پس منظر پر ہو رہی تھی اور اگرچہ گزشتہ تقریر زیادہ تر گفتگو سیرت امام پر ہوتی رہی اور تاریخی پس منظر پوری طرح سے واقعہ کے سامنے نہ سکا، یہ مجھے مومنین کے اس گروہ کا احتجاج بھی تھا کہ جس کا بیان یہ ہے کہ تاریخ سے زیادہ امام کی سیرت، امام کا کردار، امام کا تقویٰ، امام کی عبادت، امام کا اخلاق، ان تمام چیزوں کو بیان کیا جانا چاہیے. لیکن جیسا کہ ہم نے اپنی مجبوریوں کو پیش کر دیا تھا آپ کے سامنے، بلکہ خود آپ حضرات بھی اس کا مسلسل مشاہدہ کرتے چلے آ رہے ہوں گے، ڈیڑھ گھنٹے کی تین تین تقاریر ہونے کے باوجود کسی بھی موضوع سے انصاف نہیں ہو پا رہا. البتہ آج کی یہ تقریر سیرت جہانگاہ معصومین کے پہلے حصے کی آخری تقریر اور انشاءاللہ آئندہ تقریر جو چوتھے امام کی سیرت پر ہوگی اور اس کے بعد سے مسلسل نو معصوموں کی سیرت پر ایک ایک گفتگو کا موقع ملے گا، تو اس میں ہر قسم کے ذوق رکھنے والے مومنین کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی. آج کی ہماری گفتگو مکمل طور پر واقعہ کربلا کے بارے میں ہوگی، لیکن پھر یہ بنا دیا جائے کہ وقت بے انتہا کم اور اسی لیے بہت سارے واقعات کو انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ہم جس حد تک ممکن ہو سکا واقعہ کربلا کے اوپر روشنی ڈالیں گے. گزشتہ دو تقاریر میں آج اس مقام تک پہنچی کہ واقعہ کربلا ایک منطقی نتیجہ ان تمام تاریخی واقعات کا جو خلافت اولا، خلافت ثانیہ اور خلافت ثالثہ کے زمانے میں پیش آ رہے اور تمام خلافتیں کچھ اس طریقے سے نظام مملکت کو چلا رہی کہ جس کے نتیجے میں واقعہ کربلا کو پیش آنا ہی تھا، اور اسی کا تذکرہ پیغمبر اسلام بھی کر رہے تھے، اسی کا تذکرہ مولائے کائنات بھی کرتے رہے تھے، اسی کا تذکرہ جناب سیدہ کی زبان پر بھی تھا، اسی کا تذکرہ امام حسن اور امام حسین کی زبان پر بھی تھا، اور مسلسل تاریخی واقعات ملتے ہیں کہ جہاں امت کو بھی بتایا گیا اور معصومین نے بھی ایک دوسرے کے سامنے اس قسم کے واقعات کا تذکرہ کیا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معصومین کا گروہ یا خاندان اہل بیت جو واقعہ کربلا کے لیے بالکل تیار تھا. روایت میں یہ ہے کہ مرتبہ امام حسن اپنے مکان کے اندر تشریف فرما، امام حسین آتے اور آنے کے بعد جیسے ہی ان کی نگاہ امام حسن کے چہرے پر پہنچی، شیخ ابدار القمی اپنی کتاب منتحل اعمال میں اس روایت کو نقل کر رہے، جیسے ہی امام حسین کی نگاہ اپنے بڑے بھائی کے چہرے پر پہنچی ہے ایک مرتبہ امام حسین رونے لگتے ہیں. امام حسن سوال کرتے ہیں کہ حسین کیا بات، مجھے دیکھتے ہی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ تو امام حسین کہتے ہیں کہ میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جب غالب آپ کو بحث دے کر آپ کو شہید کریں گے اور آپ کے سرجے کے ٹکڑے نکل نکل کر سخت میں جمع ہو رہے ہوں گے. تو روایت کیا ہے کہ امام حسن نے فوراً امام حسین کو دیکھا اور کہا کہ اے ابو عبداللہ، تم تو خالی میری اس مصیبت کے اوپر رو رہے ہو کہ جب میں اپنے گھر کے اندر بستر کے اوپر بحث دے کر شہید کیا جاؤں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم جب تنا 30,000 کے مجمع میں تین دن کے بھوکے اور پیاس سے کھڑے ہو گے. اس حالت میں کہ ہر نگاہ کا دوستوں کے عزیزوں کے عمارف کے رشتے داروں کے لاشے ہی لاشے پڑے ہوں گے. اور پھر روایت یہ ہے کہ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی مظلومیت کا تذکرہ کرتے ہوئے خاتم کرنا شروع کر دیا. تو خاندان اہل بیت کو پہلے ہی سے تیار تھا, لیکن حکومتیں بھی کچھ اس طریقے سے اپنے نظام کو چلا رہی تھی کہ اس کا منجز نتیجہ یہی نکلنا چاہیے کہ واقعہ کربلا پیش آ جائے. اور جیسا کہ ہم نے بتایا, پہلی خلافت, دوسری خلافت اور تیسری خلافت کی تمام تر سازشیں امت مسلمہ کو ایسے مقام پر لے جاتی کہ جہاں اسلام میں سے اہل بیت کا نام بالکل ختم کر دیا جاتا, جہاں اسلام میں سے اہل بیت کے لفظ کو بالکل نکال کر رکھ دیا جاتا, اور کوئی جاننے والا اور کوئی پہچاننے والا نہ ہوتا کہ اہل بیت کی کوئی ہستی ہوتی ہے, اور کسی کو پتا نہ چلتا کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پوری کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ پیغمبر اسلام کے نام کو لوگوں کے ذہنوں سے مٹایا جائے اور پیغمبر کی ہستی کو لوگوں کے ذہن سے کھڑک کھڑک کر نکالا جائے. تاریخوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ مامون رشید عباسی نے اپنے دور کے اندر یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ جو خلیفہ معاویہ کا نام لے گا, جو خلیفۃ المسلمین معاویہ کا نام اپنی زبان پر لے گا, اسے انتہائی سخت سزا دی جائے گی. چند مہینوں سے زیادہ یہ حکم نافذ نہ ہو سکا, لیکن مامون رشید عباسی نے یہ حکم نافذ کر دیا. جب مامون رشید عباسی نے یہ حکم نافذ کیا تو لوگ گھبرا گئے اور گھبرا کر ایک مرتبہ چوک پر چوک خلیفہ کے دربار میں حاضر ہونے لگے اور کہنے لگے کہ اے مامون رشید عباسی, تو نے امیر معاویہ کے نام لینے پر پابندی کیوں لگا دی تھی؟ تو اس وقت مامون رشید عباسی کہتا کہ مشتق مغیرہ ابن شعبہ کے بیٹے نے ایک روایت پہنچائی, مغیرہ ابن شعبہ امیر معاویہ کا دست راست تھا. اور ابھی جب گفتگو آگے بڑھے تو آپ دیکھیں گے کہ معاویہ کے دل میں یہ تمنا پیدا کرنے والا کہ تو اپنی جگہ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیا, اور اس میں مغیرہ کا انتہائی گہرا ہاتھ ہے. تو مغیرہ ابن شعبہ کا بیٹا یہ نقل کرتا ہے, مامون رشید عباسی تک یہ تاریخ روایت پہنچتی کہ مغیرہ کا بیٹا یہ نقل کرتا ہے کہ میرا باپ روزانہ دن میں ایک مرتبہ امیر معاویہ سے ملاقات کیا کرتا تھا, اور جب بھی وہ امیر معاویہ سے ملاقات کرتا تو انتہائی خوش خوش واپس آتا تھا, اور ہمیشہ گھر میں آنے کے بعد امیر شام کی ذہانت, امیر شام کی چالاکی, امیر شام کی ہوشیاری اور امیر شام کی سیاست کا پسیدہ ہوتا رہتا تھا. لیکن ایک دن مغیرہ کا بیٹا یہ کہتا ہے مطمئن کہ ایک دن جب میرا باپ مغیرہ امیر معاویہ کے دربار میں سے واپس آیا اور واپس آنے کے بعد گھر میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اس دن کھانا بھی نہیں کھایا اور انتہائی غمگین سر کو جھکا ہوئے انتہائی غم کی حالت میں بیٹھا. میں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ بابا, آپ کو جب ہی امیر معاویہ کے گھر سے آیا کرتے ہیں انتہائی خوش خوش اور انتہائی مطمئن آیا کرتے ہیں, یہ آج آپ کی کیا حالت ہو گئی کہ آپ اتنے غمگین؟ تو ایک مرتبہ مغیرہ یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے, آج میں جب امیر شام کے دربار میں گیا تو وہاں میں نے ایک عجیب بات کا مشاہدہ کیا اور اس نے مجھے اتنا غمگین کر دیا ہے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آج سے امیر شام سے اپنے ہر تعلق کو ختم کر دوں. مستحق مغیرہ کا بیٹا خبر سے سوال کرتا ہے کہ بابا, آپ نے امیر شام کے پاس آج کیا عجیب و غریب بات دیکھی؟ تو مغیرہ کہتا ہے کہ میں آج جب امیر شام کے پاس اس کی پرائیویٹ سیٹنگ میں گیا تو ایک مرتبہ میں نے اس سے کہا تھا کہ اے امیر شام, اب تو علی بھی قتل کر دیے گئے ہیں اور حسن نے بھی تیرے ساتھ سلوک کر دی ہے, تیرے تمام دشمنوں کا خاتمہ ہو گیا, اب تجھے خدا نے پوری حکومت اور طاقت عطا کر دی ہے, تو اپنے رشتے دار یعنی بڑے حاکم کے ساتھ بہتر سلوک رکھنا, ان پر حد سے زیادہ ظلم نہ کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھڑک جائیں اور بغاوت پر اتر آئیں. تو اس وقت امیر شام نے مجھ سے کہا کہ اے مغیرہ, تجھے پتا نہیں کہ میرے ذہن میں کیا خیال؟ مغیرہ گھبرا کے پوچھتے ہیں کہ اے امیر شام, تیرے ذہن میں کیا خیال؟ تو امیر شام یہ کہتا کہ جب میں تاریخ پر نگاہ ڈالتا ہوں تو میری آنکھوں میں خون اتر آتا, یہ خیال کر کے کہ ہمارے بھائی حضرت ابو بکر صدیق تھے, انہوں نے 2 سال تک حکومت کی, انتہائی عیش و آرام کے ساتھ حکومت کی, انتہائی اطمینان کے ساتھ حکومت کی, مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے بھی کچھ کام کیے, 2 سال کی حکومت ہو گئی اور آج کی حالت ہے لوگ ان کا نام بھلا چکے ہیں. کسی کے ذہن میں نام موجود ہو تو موجود ہو, کسی کی زبان پر آ جائے تو آ جائے, لیکن اتنی کثرت سے ان کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے دوسرے بھائی حضرت عمر فاروق نے حکومت کی, 10 سال تک بڑی بری یا بڑی حکومت وہ بھی کر کے چلے گئے اور انہوں نے جس حد تک ممکن ہو سکا مسلمانوں کی سلطنت کو وسیع کیا, دولت کو بڑھایا, مسلمانوں کو خوشحال کیا, لیکن آج یہ حالت ہے کہ ان کا تذکرہ بھی ایک عام بادشاہ کی طرح سے, ان کا تذکرہ بھی ایک عام شخص کی طرح سے ہوتا ہے. اس کے بعد تو ہمارے سب سے قریبی رشتے دار حضرت عثمان غنی تخت خلافت کے اوپر بیٹھے, 13 سال تک انہوں نے حکومت کی اور آج کی حالت ہے لوگ نام تو جانتے ہیں لیکن اتنی عزت اور اتنی شہرت نہیں. تو جب میں یہ خیال کرتا ہوں کہ ہمارے ایک بھائی نے 2 سال تک حکومت کی, ان کی زیادہ شہرت نہ ہو سکی, دوسرے بھائی نے حکومت کی 10 سال کے بعد لوگوں نے ان کو بلانا شروع کر دیا, تیسرے بھائی نے حکومت کی 13 سال کے بعد لوگوں کے ذہن سے ان کا نام بھی مٹنے لگا, لیکن یہ خیال کر کے میری آنکھوں میں خون اتر آتا کہ اب تک میرے چچا داد بھائی محمد ابن عبداللہ کا نام پانچوں وقت اذان میں لیا جاتا, اور میرے دل میں بس ایک ہی تمنا کہ جس طرح دوسروں کا نام لوگوں کے ذہن سے میں نے مٹا دیا, کسی طریقے سے اس محمد کا نام بھی لوگوں کے ذہنوں سے پھٹ کر مٹا دوں, لیکن کیا کروں کہ ابھی میرا وقت نہیں چل رہا ہے کیونکہ 5 وقت کی اذانیں میرے راستے میں آئے. اگر آپ غور کریں امیر شام کا یہ فقرہ کہ 5 وقت کی اذانیں میرے راستے میں آئے, اور اس کے بعد چوتھے امام اور چھٹے امام دونوں کے اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب چوتھے امام سے بھی یہ سوال کیا گیا اور چھٹے امام سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا کہ یبنا رسول اللہ آپ کے خاندان میدان کربلا میں جا کر اور اتنی ساری قربانیاں دے کر اپنے تمام گھرانے کو برباد کر کے اپنے تمام گھرانے کو اجاڑ کے کیا حاصل کیا تھا, تو اس وقت روایتوں میں یہ کہ چوتھے امام سے یہ سوال شام میں ایک شخص نے کیا تھا اور چھٹے امام سے یہ سوال مدینے میں ایک شخص نے کیا تھا, تو چھٹے امام نے تو اسے حکم دیا تھا کہ تو جا کر 2 رکعت نماز پڑھ اور پھر میرے پاس آ, وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے آیا تھا, تو اس وقت امام نے کہا تھا کہ ایسے آپ کی تیری نماز ہی تیرے سوال کا جواب ہے, جب تک کہ تم لوگ نماز پڑھتے رہو گے یہ سمجھنا کہ ہمارے خاندان نے اسی مقصد کے تحت قربانی دی تھی کہ پانچوں کا اذان کے اندر اللہ کا نام اور رسول کی رسالت کا اعلان ہوتا رہے اور مسلمان نمازیں پڑھتے رہے, اور چھٹے امام کی جو حدیث ہے جس میں شہدائے کربلا کے اوپر سلام بھیجا گیا اس کے اندر بھی یہی جملہ موجود ہے کہ میرا سلام ہو اللہ کے مقدس بندوں پر جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا, اگر یہ لوگ اپنی جانوں کو قربان نہ کرتے تو لن تسمل آزان و سوتا مقدر, تو آج دنیا والوں کے کان اذان کی آواز کو نہ سن رہے ہوتے. تو امیر معاویہ کے یہ جملہ کہ 5 وقت کی اذان میں رسول کا نام آتا ہے یہ خیال کر کے میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے, چوتھے اور چھٹے امام کے جملے کہ اسی نماز اور اذان کو قائم کرنے کے لیے ہمارے خاندان نے قربانیاں دی, تو ذرا غور کریں کہ واقعہ کربلا کا یہ پہلو بھی کتنا اہم ترین پہلو ہے کہ امیر شام پیغمبر کے نام کو ختم کرنا جا رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ پیغمبر کے نام کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ جو مسلمانوں سے نماز کی اور اذان کی عادت کو چھڑوا دیا جائے, وہ اذان اور نماز جو ہم انتہائی معمولی عبادت سمجھ کے انجام دیتے ہیں, لیکن امیر شام کو بھی پتا ہے کہ اس نماز کی اور اس اذان کی اتنی اہمیت ہے کہ صرف اسی کی وجہ سے رسول کی رسالت باقی ہے, اور چوتھے اور چھٹے امام کے وہ جملے کہ جس کے اندر تمام کربلا کے واقعے کو سمیٹ لیا گیا اسی نماز کے اندر, کہ جب تک کہ نمازی نماز پڑھتے رہیں گے اور مؤذن اذان دیتا رہے گا یہ سمجھنا کہ جس مقصد کے تحت کربلا کا واقعہ پیش آیا وہ مقصد اپنی جگہ بالکل کامیاب ہے. تو امیر معاویہ کے ذہن میں تو یہاں تک خیال تھا, اس سے پہلے کے جو 3 بزرگ گزر گئے تھے وہ اہل بیت کے نام کو اسلام سے مٹانا جا رہے تھے, اور امیر شام اہل بیت کے ساتھ ساتھ پیغمبر کے نام کو بھی اسلام سے مٹانا جا رہا تھا اور پیغمبر کے نام کو بھی اسلام سے پھرچ کے ختم کرنا جا رہا تھا, اور اسی کے تحت اس نے تمام زندگی گزاری. روایتوں میں یہاں تک ہے کہ عمر ابن عاص سے ایک مرتبہ امیر شام کی انبن ہو گئی. عمر ابن عاص اس وقت مصر کے گورنر تھے, تو مصر کا ایک وقت کسی سرکاری کام سے جمج آیا ہوا تھا. عمر ابن عاص کی معاویہ سے انبن ہو گئی تو عمر ابن عاص نے سوچا کہ اہل مصر آئے ہوئے, مصر اس وقت اسلامی مملکت کا طاقتور ترین صوبہ تھا اور ہر حاکم کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ مصر کا صوبہ ہمارے قابو میں آ جائے, تو عمر ابن عاص نے یہ سوچا کہ مصر کا وقت آیا, میں مصر کا گورنر مصر کے وقت کو بلایا, اور بلانے کے بعد ایک مرتبہ ان سے کہا کہ جب تم امیر شام کے دربار میں جانا تو اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اتنے اطمینان سے اس سے بات چیت کرنا, اتنے توہین آمیز طریقے سے اس سے بات چیت کرنا جتنا تم اپنے عام ساتھی سے بات چیت کرتے ہو. ہمارے اپنے آپ کا ہمارے آج کا مقصد یہ تھا کہ جب امیر شام کے سامنے مصر کے لوگ اتنی روکی گفتگو کریں تو امیر شام یہ سمجھ جائے کہ مصر کو قابو میں کرنا صرف ہمارے ابن عاص کے ہاتھ میں ہے, اور وہ مجبور ہو کر مجھے اپنے ساتھ دوبارہ ملا لے. امیر شام بھی سچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے گا, روایت ساری سے روایت کیا ہے کہ جب یہ قافلہ پہنچا وہاں پہ تو ایک مرتبہ امیر شام نے پہلے ہی سے بھانپ لیا کہ کچھ گڑبڑ ہے, تو دروازے سے دیکھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں, اپنے خادموں کو حکم دیا کہ انہیں سیدھے راستے سے نہ لاؤ بلکہ چکراتے ہوئے لاؤ, مختلف جگہ پہ گھما پھرا کے لاؤ اور ہر جگہ میری فوجی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاؤ. تو اب کیونکہ ہمارا موضوع کچھ اور ہے, واقعے کو بہت مختصر کرتے ہیں کہ جب یہ مصر کا وقت لایا گیا تو اتنے مقامات سے اس کو گھما کے لایا گیا اور اتنی فوجی طاقت اس کو دکھائی گئی کہ جب یہ حاکم شام کے سامنے پہنچے تو اتنے مرعوب ہو چکے تھے, اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ انہوں نے ہمارے ہاتھ میں حکم دیا تھا کہ معاویہ کو السلام علیکم یا خلیفۃ المسلمین کہہ کر سلام نہ کرنا بلکہ السلام علیکم یا معاویہ کہہ کے سلام کرنا, لیکن اتنا اس کو فوجی طاقت دکھا کے مرعوب کر دیا گیا کہ تاریخ صبری کے جملے یہ کہ جب مصر کا وقت پہنچا تو انہوں نے گھبراہٹ کے عالم میں معاویہ کو سلام کیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول تجھ پر ہمارا سلام ہو. امیر شام نے جملہ سنا, تاریخ صبری کا فقرہ ہے, امیر شام نے جملہ سنا اور بجائے جس کے کہ ناراضگی کا اظہار کرتا یہ بتاتا بھی تم کفر بک رہے ہو, انہیں انعام و اکرام دے کر رخصت کیا گیا. تو یہ امیر شام کی دلی تمنا کی کسی طرح سے پیغمبر کا نام اسلام کے قرآن سے نکالا جائے اور اس کے بدلے میرے خاندان کے نام کو داخل کیا جائے اور اسی کے تحت پوری سازش مرتب کی گئی تھی, اسی کے تحت تمام کا نقشہ بنایا گیا تھا. لیکن واقعہ کربلا وہ واقعہ ہے کہ جس نے امیر شام کے تمام مقصد کو ختم کر دیا, اور خالی امیر شام کے مقصد کو ختم نہیں کیا بلکہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد میدان صفیفہ سے جس سازش کا آغاز ہوا تھا وہ سازش 50 یا 60 سال میں انتہا تک پہنچنے والی تھی کہ لوگ مکمل طریقے سے اہل بیت سے جاہل ہو چکے تھے. امام حسن کی کچھ خدمات اور جناب امیر کا کچھ کردار سے شام کے کچھ شہر والے اہل بیت کے نام سے واقف ہو چکے تھے. لیکن گفتگو کی اختتام میں شاید اس قسم کے واقعات آئے کہ جب شام کے اندر اہل بیت کا قافلہ پہنچا تو لوگوں نے اہل بیت کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ قافلہ کون سا قافلہ آ رہا ہے. تو اس طریقے سے مسلمانوں کے ذہنوں کو تبدیل کر دیا گیا تھا کہ لوگ بالکل اہل بیت رسالت کو فراموش کر چکے تھے, اہل بیت رسالت کو بھلا چکے تھے. اس وقت امام حسین تیاری کر رہے تھے ہم سے جہاد کی, اور اس وقت امام حسین تیاری کر رہے تھے کہ 50 سال کا طویل عرصہ جو خدا نے ان ظالموں کو دیا جس میں ان کی رسی کو دراز کر دیا گیا اب وقت آ گیا, اب وہ موقع آ چکا ہے کہ جب آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کرنا, اور اب تک انہوں نے جتنے مظالم کیے اور اب تک انہوں نے جتنی سازش تیار کی ہے سب کا ہمیں خاتمہ کرنا, اور یہ خیال کر کے امام حسین اپنی جگہ تیاری کر رہے تھے. امام حسین کی تیاری جاری اور گزشتہ تقریر کا ایک واقعہ جناب قرینت کا واقعہ ہمارے سامنے حقیقت کو پیش کرتا کہ امام حسین جب ایک مظلوم کو ظالم کے پنجے میں نہیں دیکھ سکتے تو امام حسین نے کس طریقے سے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ پورے امت مسلمہ کو ظلم کے شکنجے میں کٹا جا رہا اور ظلم اس حد تک پہنچا کہ امام حسین کو تو شہید کیا گیا, دوسرے لوگوں کو شہید کیا گیا. روایتیں تاریخ کی یہ بتاتی ہیں کہ جب جناب عائشہ نے حاکم شام سے معمولی سے اختلاف ظاہر کیا تو جناب عائشہ کو بھی ایک ایسے کنویں میں کہ جسے نیچے سے اوپر تک چلتے ہوئے چولہے سے بھر دیا گیا تھا, جناب عائشہ کی دعوت کر کے اس کنویں کے اوپر بٹھایا گیا اور جناب عائشہ اس کنویں کے اندر گر گئی, اس کنویں کے منہ کو بند کر دیا گیا, جناب عائشہ تک کو اس طریقے سے قتل کیا گیا. ایک تو واقعات نہیں ہے, روایتوں میں یہ جملہ موجود ہے کہ عراق کے اندر کوئی شیعہ ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا تھا, اس لیے کہ شیعہ اگر درختوں کی جڑوں کے اندر جا کر چھپے تو وہاں سے نکال کر انہیں قتل کیا گیا, شیعہ اگر جانوروں کے بلوں میں جا کر چھپے تو وہاں سے نکال کے انہیں قتل کیا گیا, اور پورے عراق کو مکمل طور پر شیعوں سے ختم کر دیا گیا. یہ جملے ذہن میں رکھیں. 53 ہجری میں زیاد کا انتقال ہوتا ہے, وہ زیاد کے جس سے زیادہ شیعوں کے حق میں کوئی غالب نہیں گزرا, اس لیے کہ ابتدا میں وہ بتا کے خود اپنے آپ کو مولائے کائنات کا مریض دکھایا کرتا تھا, وہ تو بعد میں جب مولا نے سختی کی روک ٹوک کی کچھ پابندیاں لگائی تو زیاد مولا سے برگشتہ ہو کر خراسان کے صوبے کی طرف چلا گیا, پھر امیر معاویہ نے اسے لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا. تو وہ خود ایک ماضی میں شیعہ رہا ہوا شخص تھا, ایک ایک شیعہ کو پہچانتا تھا, چنانچہ اس نے ایک ایک شیعہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر گھروں سے نکالا اور قتل عام کیا. یہ جملے ذہن میں رہے تب سمجھ میں آئے گا کہ کوفے والے شیعہ تھے یا شیعہ نہیں تھے. 53 ہجری میں زیاد کا انتقال ہو گیا, زیاد جہنم واصل ہو گیا اور انتہائی بدترین بیماری کا شکار ہو کر جہنم واصل ہوا. لیکن جو کہ وقت گزرا جا رہا ہے اور اصل موقع اصل واقعہ رہ جائے گا, اس لیے ہمیں بہت مختصر اپنی گفتگو کو موضوع کی طرف لاتے ہیں. تو 53 ہجری تک زیاد نے کسی ایک شیعہ کو زندہ نہیں چھوڑا تھا, اور 53 سے 71 ہجری تک 7 مزید سال گزرتے ہیں جس میں امیر معاویہ نے کھل کر شیعوں کا قتل عام کیا, بلکہ غیر شیعوں میں سے بھی جس نے ذرا سی مخالفت کی حاکم شام کی اس کو بری طریقے سے کچلا گیا, دبایا گیا اور اس کا قتل کیا گیا. یہ پورا کا پورا عرصہ ظلم و ستم کا عرصہ چل رہا ہے, اور امام حسین اس پورے عرصے کے اندر مکمل سکون
ثبوت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا. لوگوں نے آ کر کہا کہ جب اللہ رسول اللہ گل بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آپ آگے چل کر ہمارے ساتھ ہماری قیادت کرتے ہوئے حاکم شام کی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کریں. وعدہ عہد اور زبان کی پابندی ایمان کو کتنی عزیز تھی کہ وعدہ اور عہد تو آج کی دنیا کے اندر ایک اتنی زیادہ ناپائیدار حقیقت ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے یا وعدے کے خلاف ورزی کرنا گناہ کبیرہ ہے تو لوگوں کو یقین نہیں آتا, اور لوگ سوچتے ہیں کہ اس دور کے اندر حلال کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک انسان تمام زندگی سچ بولتا رہے, جبکہ روایتوں میں مومن کی دو ہی پہچان بتائی گئی ہے کہ صدقِ مسائل اور عقل حلال. ہمیشہ کھائے گا تو حلال روزی کھائے گا, اور ہمیشہ بولے گا تو سچ بولے گا. مومن کی پہچان یہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں. لیکن آج انتہائی بدقسمتی یہ ہے کہ مومن کو ایک تو یہ ہے کہ یقین رکھے کہ ہاں سچ بولنا صحیح ہے, میں نہیں بولتا, لیکن آج کے دور میں کسی مومن سے کہا جائے تو اس کو یقین نہیں آتا اپنے کانوں میں, اور وہ سوچتا ہے کہ اس دور کے اندر سچ بولنے کا حکم دیا جا رہا جبکہ اس دور میں یہ سچ بولنا ناممکن ہے. لیکن امام کی سیرت کو دیکھیے کہ مسلسل 20 سال ہو گئے امام حسین کو یہ مناظر برداشت کرتے ہوئے کہ ہر قسم کا ظلم روا رکھا گیا. وہ 50 ہجری کا ظلم تو آپ سے ہر ایک نے اس سے پہلے سنا ہے اور بار بار سنتے رہتے ہیں کہ جب بھائی کا جنازہ جا رہا اور بھائی کے جنازے کو روضہ رسول کے قریب روک کر اس کے اوپر تیروں کی بارش کی گئی, اس وقت امام حسین نے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا. اور جب کسی نے یہ کہا کہ جب رسول اللہ اب آپ تلوار نکال کر جہاد شروع کر دیجئے تو یہی جواب دیا کہ نہیں, ہم نے اور حاکم شام میں ایک معاہدہ ہو گیا تھا, ہم نے اور حاکم شام میں صلح نامہ ہو گیا تھا, اور ہم اپنی طرف سے اس کی مخالفت نہیں کریں گے. کتنا مشکل ہے امام حسین کے لیے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا مزاج جنگی مزاج ہے. امام حسین کے یہاں شجاعت کا پہلو زیادہ, یعنی تلوار والی شجاعت. لیکن 50 ہجری میں آ کر دیکھیے کہ بھائی کے جنازے پر تیر برس رہے ہیں اور امام حسن نے اپنے امام حسین نے تلوار کو نیام سے باہر نہ نکالا. کوئی یہ سوچ سکتا ہے, کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اس وقت امام حسین مجبور ہوں گے, دوستوں کی جماعت ساتھ نہ ہوگی. لیکن اگر آپ واقعہ کربلا کو دیکھیں تو کربلا کے مقابلے میں مدینے میں لڑنا آسان تھا. کربلا میں کم سے کم لشکر 30,000 بتایا گیا اور مدینے میں زیادہ سے زیادہ 500 کی جماعت بتائی گئی ہے جنہوں نے امام حسین کے راستے کو روکا تھا. تو کربلا میں جو حسین ایک مختصر سی جماعت لے کر 30,000 کی فوج سے ٹکرا جاتا, وہی امام تو مدینے کے اندر موجود ہے بلکہ 10 سال اور عمر میں کم ہے, جوانی زیادہ ہے, جذبات زیادہ ہوتے ہیں, عمریں زیادہ ہوتی ہیں ایک عام آدمی کے اعتبار سے. اور کربلا کے اندر جو بوڑھے تھے وہ آج نوجوان تھے. محمد حنفیہ کربلا میں لڑنے کے قابل نہ تھے, مدینے میں لڑنے کے قابل ہے. مسلم ابن عبید کربلا میں موجود نہیں تھے, مدینے کے اندر موجود ہے. جناب عباس کربلا میں 32 سال کے تھے, مدینے میں 22 سال کے ہیں. مکمل جوانی ہے خاندان اہل بیت کی. لیکن امام یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم نے ایک عہد نامے پر دستخط کر دیے, ہم نے ایک وعدہ کر لیا ہے, اس کی پابندی کریں. تو کہا تو امام کو وہ کردار کے معاوضہ جیسے دشمن سے بھی وعدہ کیا جائے تو اس کی پابندی کی جائے گی, اور کہا امام کے ماننے والے کا یہ کردار کہ اگر قریبی دوست سے اپنے سگے بھائی سے بھی وعدہ کر دیتا تو اس وعدے کو توڑنے میں کوئی آر نہیں سمجھتا, اور وعدہ توڑنے سے زیادہ آسان کسی بات کو سمجھا ہی نہیں جاتا. کہاں امام کا وہ کردار کہ اتنے نازک موقع کے اوپر کہ جب بھائی کے جنازے پر تیر برس رہے ہیں اور امام نے عہد کی پابندی کر کے دکھا دی, اور کہاں ہمارا یہ کردار کہ اپنی ذرا سے منفاط بلکہ بعض اوقات کا نفع بھی نہیں ہوتا, خالی سستی کی خاطر, خالی کاہلی کی خاطر, خالی کسی کو ٹالنے کی خاطر اس سے وعدہ کر لیا جاتا, تو کتنا خزاب ہے ہمارے اور امام کے کردار میں. 1250 ہجری سے 57 ہجری آتی ہے, امام حسین بالکل صادق اور صادق ہے. لیکن اب امام کو معلوم ہو گیا کہ قریب وہ زمانہ آنے والا جب حاکم شام اس معاہدے کو توڑے گا, کیونکہ معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ حاکم شام اپنے بعد کسی کو اپنا اپنی جگہ جانچی مقرر کر کے نہ جائے گا. لیکن امام کے علم میں علم امامت سے بھی پتا چل گیا اور ظاہری سیاست سے بھی پتا چل گیا کہ حاکم شام اور قریب اپنے بیٹے کی ولی عہدی کا اعلان کرنے والا. تو روایت یہ ہے کہ 57 یا 58 ہجری کا حج تھا, امام نے اپنے تمام پالنے والوں کو خطوط لکھے اور خط لکھ کر ان کو مکے میں منا کے میدان میں بلایا اور کہا کہ اس سال منا کے میدان میں ضرور آنا, ایک اہم ترین مشورہ کیا جائے. جائے گا تم سے. چنانچہ 57 ہجری میں منا کے میدان میں اس دور کو دیکھتے ہوئے کہ جب عراق سے چن چن کے شیعوں کا خاتمہ کر دیا گیا, 1000 امام کے انتہائی قریبی ساتھی, انتہائی قریبی مومن 1000 کی تعداد تھی جو منا کے اندر جمع ہوئے. اور روایت یہ ہے کچھ علماء نے منا کے اس اجتماع کو مسجد مکے کا نام دیا, اور کہا گیا ہے کہ امام نے اس وقت ایک مجلس پارٹی کی تشکیل دی اور اس وقت منا کے میدان میں امام نے خطبہ دیا, اور اس خطبے کے اندر شروع سے آخر تک امام نے وہی جملے کہے کہ جو آج اگر ہم یا کوئی اور کہے گا تو آپ حضرات کی تیوریوں پر پھل پڑ جاتے ہیں, آپ حضرات کے دل میں اس قسم کے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں کہ یہ تو ہمیں گمراہ کیا جا رہا. شروع سے آخر تک امام نے یہی کہا کہ خبردار یہ مت سمجھنا کہ اللہ پر اور رسول کے اوپر ایمان لے آئے تو بخشش ہو جائے گی, نہیں اللہ کی نگاہ میں تمہارا مقام بہت بڑا, کیونکہ تم ہمارے شیعہ اور ہمارے شیعوں کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن یاد رکھو کہ جتنا بڑا تمہارا مقام ہے اتنا ہی بڑا تمہیں امتحان بھی دینا پڑے گا, اور جتنا بڑا درجہ ہے اتنی ہی زیادہ مصیبتیں تمہیں برداشت کرنا پڑے گی. اور اسی خطبے کا ایک ذکرہ کہ خبردار کبھی یہ نہ سوچنا کہ ایمان لا کر بیٹھ جائے تو نجات ہو جائے گی, نہیں تمہیں رسول کی سیرت کی پیروی کرنا ہی پڑے گی اور رسول کی سیرت کا اتباع کرنا ہی ہوگا. اس دور میں امام اپنے شیعوں سے کہہ رہے, جبکہ اس دور میں تو ضرورت یہ تھی کہ ایک ایک شیعہ کو زیادہ سے زیادہ لالچ دیا جاتا تاکہ کہیں کوئی گمراہ ہو کر چلا نہ جاتا, کہیں کوئی امام کا ساتھ نہ چھوڑ دیتا, لیکن امام نے بتا دیا کہ ہمیں نام نہاد شیعوں سے زیادہ ایسے شیعہ چاہیے کہ جتنا زبان سے اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اس سے زیادہ عمل میں اپنے آپ کو شیعہ ثابت کر کے دکھا دیں. امام کا لاسانی خطبہ ہے, لیکن گھڑی کی سوئیاں مسلسل آگے بڑھ رہی ہیں اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم ہر مقام پر ہر خطبے کو بیان کریں. تو بہرحال 57 ہجری میں امام نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ مکے میں تمام قریبی شیعوں کو جمع کر دیا گیا اور ان کے سامنے خطبہ دے کر ان کو تیار کر دیا گیا کہ ہم کو بات آنے والا ہے کہ جب تمہیں قربانیاں دینا پڑیں گی. 1000 کی تعداد تھی مکے میں, اور کربلا میں جو زیادہ سے زیادہ تعداد بتائی گئی وہ 145 کی تعداد بتائی گئی. تو جنہیں امام خطبہ دے رہے, امام جنہیں تعلیم دے رہے, ان کی یہ حالت ہے کہ 1000 ایسے کہ جنہیں امام نے خط لکھ کر بلایا ان میں سے بالکل 145 ہمیں میدان کربلا کے اندر اگر آتے ہیں. تو ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ جب بھی امام عمل کی بات کرے تو اکثریت دور بھاگ جایا کرتی ہے, اور امام سب کو نظر انداز کر دیا کرتی ہے ایک عام آدمی کا تو خیر تبدیلا ہی کیا. تو 57 ہجری میں امام تیار کر رہے, اور ادھر دوسری طرف ہوا یہ کہ مغیرہ ابن شعبہ کوفے کا گورنر امیر معاویہ سے انبن ہو جاتی ہے, امیر معاویہ سے ناراضگی ہو جاتی ہے, اور امیر معاویہ اس کو کوفے کی گورنری سے معذور کرنے والے. اب یہ سٹپٹائے, اب یہ چکرائے کہ میں کیا کروں. بیٹھے بیٹھے ذہن میں خیال یہ آیا کہ کسی طریقے سے امیر معاویہ کے سامنے کوئی ایسا مقصد رکھ دیا جائے جس میں میری انتہائی شدید ضرورت ہو, یقیناً اس کے بعد امیر معاویہ کبھی مجھے اپنے سے دور نہیں کریں گے. چنانچہ یہ سیدھے چلے اور یزید کے پاس پہنچے. یزید معاویہ کی اس بیوی کا لڑکا تھا جس کا تعلق حجاز کے بدو قبیلے سے تھا, اور اگر کہ اس کی ماں معاویہ سے نکاح کر کے محل میں آ گئی تھی لیکن اسے کسی وقت بھی محل کی زندگی محفوظ نہیں تھی. چنانچہ کچھ تاریخوں میں یہ ہے کہ یزید کی ولادت جو فورا تھا اس نے اپنے بیٹے کو محل سے نکال کر اپنے اسی بدوی قبیلے کے اندر بھیج دیا, اور کچھ تاریخوں میں ہے کہ خود بھی اپنے بیٹے کے ساتھ جا کر رہنے لگی. اب کس قبیلے سے اس کا تعلق تھا؟ یہ پورا کا پورا قبیلہ عیسائی تھا, صرف چند مسلمان گھرانے اس قبیلے کے اندر موجود تھے, اور اس قبیلے کے اندر کثرت سے شراب پی جاتی تھی. یہاں تک کہ شراب پینے والوں میں مشہور ترین قبیلوں میں سے ایک یہ قبیلہ تھا. تو یزید کی ابتدائی تعلیم عیسائیوں کے ماحول میں اور شراب کے ماحول کے اندر ہوئی, اور ابتدا سے لے کر جوانی کی عمر تک وہ اسی ماحول کے اندر رہا. پھر اس کے بعد امیر شام اپنی مصلحتوں کے تحت اس کو وہاں سے نکال کر اپنے محل میں لے آیا. مغیرہ ابن شعبہ فوراً یزید کے پاس جاتا, اور جانے کے بعد اس بتلاؤ سے پٹی پڑھاتا کہ تو اپنے باپ کے پاس جا, اور جا کر کہہ دیے کہ باپ کا بڑھاپا آ چکا ہے, باپ کسی وقت بھی انتقال کر سکتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حکومت خاندان بنو امیہ کے ہاتھ میں آ کر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. تو تو اپنے باپ سے جا کر یہ مطالبہ کر کہ وہ اپنے باپ تجھے وہی عہد بنا دے. شراب کا رسیا جو اس کے ذہن میں بات بٹھا دی جائے, آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر دیتا. چنانچہ یزید کے دماغ میں یہ بات آ گئی, وہ اپنے باپ کے پاس گیا, اور گزشتہ تقریر کے اندر ہریرہ کے واقعے سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ معاویہ یزید سے کتنی محبت کرتا تھا, اور اس کی خوشی کی خاطر کتنے مغرور کام کرنے کو تیار ہو جایا کرتا تھا. چنانچہ جب یزید نے بڑا اصرار کیا تو امیر شام راضی تو ہو گیا, لیکن راضی ہونے کے بعد گھبرایا, اس لیے کہ امیر شام جانتا تھا کہ لوگوں نے میرا ہر ظلم برداشت کر لیا, مگر یزید کی ولی عہدی یہ ایسا خطرناک جرم ہے, اور یہ یزید کی ولی ایسی اتنی غیر متوقع بات ہے کہ امت مسلمہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گی. اور یہی روایت میں ہے کہ جب یزید خلیفہ بنا اور مدینے میں خط لکھا تو مروان بن حکم سے امام حسین کی مدینے کے بازار میں ملاقات ہوئی تھی. اور ایک مرتبہ مروان بن حکم نے امام کو دیکھا تھا. یہ وہی مروان بن حکم ہے جو حضرت عثمان کے قتل کا سب سے بڑا مجرم مانا جاتا اور حکم ابن عاص کا بیٹا. وہ حکم ابن عاص جس کے بارے میں ہماری گزشتہ تقریر میں آ چکا ہے کہ رسول نے اسے مدینے سے باہر نکال دیا. تو مروان ابن حکم نے جب امام حسین سے یہ جملہ کہا تھا کہ میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یزید خلیفۃ المسلمین بن گیا, آپ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کریں. تو اس وقت امام کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ انہ للہ و انہ الیہ راجعون والسلام علی الاسلام. کہ امام نے پہلے تو یہ کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اس کی طرف پلٹ کے جائیں گے, اور پھر بھیج صاحب کا یا بات صاحب کا, امام کوئی بات بھیج صاحب کا تو نہیں کہتے. لیکن فوراً امام نے یہ کہہ دیا کہ علی الاسلام السلام, ایسے اسلام پر میرا سلام ہو کہ جس میں یزید جیسے شخص کو خلیفہ بنایا جاتا ہے. اس کتاب سے لے کر انتہا تک چار ایسی خلافتیں گزر چکی ہیں, لیکن اس قسم کا جملہ کسی معصوم کی زبان سے نہیں نکلا. اب یزید کے کردار کے بارے میں اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ امام حسین جیسی صابر ہستی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ علی الاسلام السلام و علی الاسلام, ایسے اسلام کے اوپر میرا سلام. تو امیر شام سمجھ گیا کہ اتنی آسانی سے لوگ میرے اس قدم کو قبول نہیں کریں گے. اس نے ایسے سے دیکھا کہ کس سے مدد لوں. مغیرہ ابن شعبہ عرب کے تین انتہائی مختار آدمیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. دیکھا کہ میں نے محل میں موجود ایک مرتبہ اسی کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹے نے یہ خواہش ظاہر کی, آپ بتاؤ کہ بیٹے کی خواہش کو کس طرح سے پورا کروں. مغیرہ خود یزید کے منہ میں اپنے جملے ڈلوا کر امیر شام تک پہنچا چکا تھا. اب اس وقت اس نے دیکھا کہ ہاں امیر شام میرے قابو میں آ گیا, تو کہا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. عراق میں دو ہی شہر ایسے ہیں جو خطرناک, ایک بصرے کا شہر ہے, کوفے کا شہر. آپ بصرے کا شہر زیاد کے حوالے کر دیں ابن زیاد کا باپ, اور کوفے کا شہر میرے حوالے کر دیں, پھر دیکھیں کہ کتنی آسانی سے ہم لوگوں کو یزید کو خلیفہ منواتے. امیر شام نے جب سنا تو مغیرہ ابن شعبہ کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہم نے اس سے کوفے کی گورنری چھینی تھی, لیکن اب تو دوبارہ کوفے کا گورنر بن کے جاؤ اور جا کر اب اس کام کو انجام دے. تو مغیرہ ابن شعبہ نے صرف اپنی گورنری کو بچانے کے لیے سبب بنا اتنے بڑے واقعے کا جسے واقعہ کربلا کہا جاتا, لیکن یہ نہ بھی ہوتا تب بھی حالات یہ بتا رہے تھے کہ واقعہ کربلا کو پیش آنا. مغیرہ ابن شعبہ جاتا ہے اور مہم شروع کر دیتا ہے. بڑے اختصار کے ساتھ تاریخ کو سمیٹتے ہوئے اختصار میں گفتگو کی طرف آتے ہیں کہ اب مغیرہ ابن شعبہ نے اپنی کوششیں شروع کر دی, زیاد ابن ابی نے اپنی کوششیں شروع کر دی, اور امیر معاویہ نے اپنی کوششیں شروع کر دی. وہ کوششیں جن کا رسیہ گزشتہ تقریر میں آ گیا کہ جس تخت پر بیٹھتا تھا اس تخت میں ایک پہلو میں اشرفیوں کی تھیلیاں چھپا کے رکھتا تھا اور دوسرے پہلو میں تلوار کو چھپا کے رکھتا تھا, کہ جو اشرفیوں سے خریدا جائے اسے اشرفیوں سے خریدیں گے اور جو تلوار سے خریدا جائے اسے تلوار کو دکھا کر خریدیں گے. اس طرح سے یہ سازش چل رہی تھی. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جب امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوا اور یزید کو حاکم شام مقرر کر دیا گیا, اور بس یہیں سے اب واقعہ کربلا کا آغاز ہوتا. واقعہ کربلا کو قدرت کے ساتھ آپ نے مجالس میں سنا ہوگا, بلکہ پوری زندگی ایک مومن کی گزر جاتی ہے واقعہ کربلا کو سنتے ہوئے. اور ہمارے ائمہ واقعہ کربلا کو ذہنوں میں رکھنے کے لیے انتہائی تاکید کی تھی اور بار بار تذکرہ کیا تھا, اور ایک نہیں دو نہیں تقریباً امام حسین کے بعد ہر امام سے مروی ہے یہ حدیث کہ جس نے چند شیر میرے جگ کے اوپر پڑے اور کسی ایک مومن کو رلایا, بلکہ اگر خود پڑھ کر خود رویا تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. اور روایتوں میں کثرت سے یہ بات یاد ہے کہ اگر امام کے پاس کوئی شاعر آ جاتا تھا تو امام اس وقت تک اسے نہیں جانے دیتے تھے جب تک کہ اس سے کوئی نہ کوئی مرثیہ یا گواہ امام حسین کے بارے میں نہ سن لے, اور خود اکیلے نہیں سنا کرتے تھے, بلکہ روایتوں میں یہ ہے کہ پردے کے پیچھے امام کا تمام گھرانہ بیٹھ جایا کرتا تھا, اور اس کے بعد جب بھی مرثیہ پڑھا جاتا تھا تو یہ روایتوں میں ہے جن کو شیخ عباس نے اپنی کتاب ملتان آمد میں اور علامہ مجلسی نے اپنی کتاب جلا اور مجور میں لکھا کہ اتنی شدت سے گریا ہوتا تھا کہ مقدرات میں رسمت کے گریے کی آواز اور پیدانیوں کے گریے کی آواز محفل کے اندر آیا کرتی تھی. تو انتہائی شدت سے ہمارے ائمہ نے واقعہ کربلا کے تذکرے کو روایت کیا. امام واقعی کی تو وصیت کے اندر یہ موجود تھا کہ میرے انتقال کے بعد میری ایک تہائی دولت کو صرف اس کام میں خرچ کیا جائے کہ ہر سال منا کے میدان میں میرے جج کی ایک مسجد قائم کی جائے جس میں میرے جج کی مظلومیت کا تذکرہ. اور بار بار امام نے تاکید کی زیارت امام کے لیے حج جیسی اہم ترین عبادت, اس میں بھی یہ حکم تھا کہ اگر کبھی جان کا یا مال کا خطرہ تو حج واجب نہیں رہتا, جان کا یا عزت کا خطرہ. لیکن زیارت کے بارے میں امام نے یہ تک کہا کہ جان جا رہی ہے تب بھی زیارت پر جاؤ, عزت جا رہی ہے تب بھی زیارت پر جاؤ. اور کوئی مومن اگر امام کے پاس آتا اور امام کو معلوم ہو جاتا کہ یہ قدرت رکھتا ہے اور میرے جد کی زیارت کے لیے نہیں گیا, تو امام اس سے بات کرنا گوارا نہیں کیا کرتے تھے. تو بار بار واقعہ کربلا کو قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا, اور اس کی بنیاد صرف اور صرف یہ ہے کہ 50 سال تک دشمنوں نے اہل بیت کے نام کو اسلام سے نکالنے کی جو کوشش کی تھی واقعہ کربلا میں, ایک دن کے واقعہ کربلا میں جو بظاہر 10 محرم کا چند گھنٹے کا واقعہ کربلا, اس چند گھنٹے کے واقعہ کربلا نے 50 سال کی دشمنوں کی محنت کے اوپر پانی پھیر دیا. نہ صرف یہ کہ گزشتہ 50 سال کی بلکہ اس کے بعد میں لاکھوں سال تک جتنی کوشش کی جاتی رہے گی یہ واقعہ کربلا جب تک زندہ رہے گا اس وقت تک دشمنوں کی ہر سازش ناکام رہے گی. لیکن ضروری یہ ہے کہ واقعہ کربلا کی جزیات ہمارے ذہنوں میں رہے اور ہم دیکھتے چلے کہ کیا صرف اسی کی طرح واقعہ کربلا ہے کہ امام مدینے سے کربلا پہنچے 3 دن کی بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید ہو گئے, یا واقعہ کربلا میں ایک ایک قدم کے اوپر امام نے کوئی نہ کوئی اخلاقی کوئی نہ کوئی دینی کوئی نہ کوئی عمل کی ترغیب اور نصیحت ہمارے سامنے پیش کی ہے. تو واقعہ کربلا کو آج اس نقطۂ نظر سے دیکھتے چلے. اب جتنا وقت رہ گیا اس میں ہم کوشش کریں گے کہ واقعہ کربلا مکمل طریقے سے آ سکے. 28 رجب پر 7 ہجری کو حسین مدینے سے روانہ ہوتے ہیں, اور اس سے پہلے جو 28 شب کو واقعات گزر گئے تھے وہ آپ مجالس میں سنتے رہتے ہیں کہ آدم مدینہ نے بلایا, یزید کی بیعت کا امام کے سامنے خط رکھا اور امام نے انکار کر دیا, اور 28 رجب کو امام مدینے سے نکلے. 3 شعبان کو جمعے کے دن امام مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں, اور امام کے مکے میں داخل ہونے کی خبر پا کر آدم مکے کا گورنر جو امیر معاویہ کی طرف سے مقرر تھا وہ مکے کو چھوڑ کر چلا گیا. امام 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک مکے کے اندر مقیم رہتے, اور جس وقت امام مدینے سے نکل رہے تھے اس وقت حالت خواب میں امام کی ملاقات اپنے نانا پیغمبر اسلام سے ہو چکی تھی, اور وہ تمام تر تفاصیل پیغمبر اسلام امام کو بتا چکے تھے جو کربلا میں ہونے والی تھی. واقعہ کربلا مدینے سے شروع ہوتا ہے ظاہری اعتبار سے, اور ایک اہم ترین بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مدینے کے اندر بھی جب امام نے مکے جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو امام کے قریبی دوستوں تک میں مخالفت تھی. مکے سے بھی جب امام نے رخصت ہونے کا ارادہ کیا تو عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر ابن زیاد جیسی ہستیوں نے آ کر امام کو مشورہ دیا کہ آپ مکے کو چھوڑ کر نہ جائیں, لیکن امام نے کسی کی بات نہ مانی اور امام کربلا گئے, اور کربلا جانے ہی کی وجہ سے اتنا بڑا انقلاب قائم ہو سکا. یہ تاریخ کی حقیقت ہے جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے. لوگ کسی زمانے میں امام کو بیٹھ کر مشورے دیتے تھے, آج کے دور میں لوگ نائب امام کو مشورے دیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جس طرح امام کو رہی تھی لوگ کہہ رہے تھے کہ مولا مدینہ چھوڑنا مناسب نہیں ہے, مولا مکہ چھوڑنا مناسب نہیں ہے, یہاں آپ کے دوست زیادہ ہیں, یہاں آپ کے جاننے والے زیادہ ہیں, اگر ایسا ہی آپ کو جانا ہے تو یہاں کی طرف نکل جائیے, وہاں جان بچنے کا امکان ہو جائے گا. امام کو سیاست بڑھائی جا رہی تھی, اور وہی مناظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ نائبان امام کو سیاست بڑھاتے ہیں کہ فلاں نائب امام کو حکومت اس طرح چلانا چاہیے, فلاں نائب امام کو دنیا کی کسی بڑی طاقت کی مخالفت نہیں مول لینا چاہیے, فلاں نائب امام کو شریعت کے اصول کو توڑ دینا چاہیے, اقوام متحدہ کے اصول کی پابندی کرنا چاہیے, فلاں نائب امام کو بے گناہ یا غماریوں کو قید نہیں کرنا چاہیے, وہ بے گناہ یا غماری کہ جن کی ماں کو اتنا خیال اتنا نہ ہوگا جتنا ہمیں ان بے گناہ یا غماریوں کا خیال ہے, اور ہم بیٹھ کر نائبان امام کو مشورہ دے رہے ہیں, ہم نائب امام سے باہر باہر کر رہے ہیں کہ آپ نائب امام ہیں لیکن امام کے اصول پر عمل نہ کیجیے بلکہ اقوام متحدہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے اوپر عمل کریں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لوگوں نے ہمیشہ سے یہ وسیلہ اختیار کیا ہے, اور امام کو بھی یہ مشورے دیے گئے, کثرت سے یہ مشورے دیے گئے, لیکن امام نے تمام لوگوں کے مشوروں کو ٹھکرا کے یہ بتا دیا کہ امام یا نائب امام کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہوتا, اس کا کام یہ ہے کہ شریعت کے مطابق حکم دے اور اسی حکم کے لوگوں سے پابندی کروائے, چاہے لوگ پابندی کریں یا نہ کریں. 8 ذی الحجہ تک امام مکے کے اندر, اور 8 ذی الحجہ 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ متواتر امام کے پاس دوسرے سے بس آتے رہے. اب روایتیں یہ بتاتی کہ 2 سازشیں کی گئی, ایک سازش تو یہ کی گئی تھی 30 آدمیوں کی ایک جماعت سے جا کی گئی تھی, اور امر اس نے 7 کی سرکردگی میں اس جماعت کو بھیجا گیا تھا مکے, اس مقصد کے تحت کہ 9 ذی الحجہ کو جب حاجیوں کا ہجوم ہوگا جب کبھی تمہیں موقع ملے تم انہیں حاجیوں کے ہجوم تہجد کے دوران امام پر حملہ کر کے امام کو شہید کر دینا, اور دوسری کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ اگر امام کسی وجہ سے مکے سے نکل آئے تو ایسا نہ ہو کہ امام ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے. چنانچہ روایت یہ ہے کہ کوفے والوں کے خطوط آئے, لیکن کوفے والوں کے خطوط کم تھے اور ہاتھ میں شام کے جاسوسوں کے خطوط زیادہ تھے, جنہوں نے کوفے میں بیٹھ کر امام کو خط لکھے اور کوفے کے کچھ ایسے مخلص مومنین کا نام استعمال کرتے ہوئے امام کو خط لکھے, کیونکہ مومنین کو پتا خط نہیں تھا کہ ہماری طرف سے امام کے نام خط لکھا گیا. یقینا کچھ کوفے والوں نے بھی خط لکھے, لیکن جدید تحقیقات یہ بتاتی ہے کہ کوفے والوں کا نام استعمال کرتے ہوئے حاکم شام کی طرف سے متصل یہ خط لکھے گئے تھے تاکہ امام اگر مکے میں رہے تب بھی ہمارا مقصد حاصل ہو جائے, اور اگر مکے میں نہ رہے تو امام مکے سے نکل کر کسی ایسے علاقے میں نہ چلے جائے کہ ہمارے ہاتھ سے باہر ہو جائے, بلکہ مکے سے نکل کر کوفے کی طرف آئے جہاں پر ہم امام پر قابو پا لیں گے. اور امام کو بھی یہ حقیقت پتا تھی, لیکن امام فضلہ کے الہی کے تحت حرکت کرتا ہے. جس طرح امیر المومنین کو پتا ہے کہ آج مسجد میں جانا خطرناک ہے, لیکن حکم الہی ہے امام گئے مسجد کی طرف, تو امام کو بھی معلوم تھا کہ کوفے والوں کی طرف سے آنے والے کتنے خط اصلی ہیں اور کتنے خط نقلی ہیں, لیکن پھر بھی حکم الہی یہی تھا کہ امام اس کے مطابق عمل کریں. چنانچہ آج سے ذوالحجہ کو امام حج کو چھوڑ کر حج کو عمرے میں تبدیل کر کے چلتے ہیں کوفے کی طرف, اور منازل کو طے کرتے چلے جاتے ہیں. اب وقت کی کمی کی وجہ سے راستے کے تمام منازل کو ہم نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, جہاں تک کہ جب محرم کو منزل شراف میں امام کی ملاقات ہل کے لشکر سے ہوتی, اور امام کی ملاقات جب ہل کے لشکر سے ہوئی تو عجیب حالت میں ہوئی. جب آپیات آپ نے سنے ہوں گے کہ ہل کا تمام لشکر زیادہ تھا, امام نے ہل کے تمام لشکر کو جہاں تک کے گھوڑوں تک کو پانی پلایا تھا, اور اس کے بعد پہلی محرم کو ہل کے ہل سے ملاقات ہوئی تھی, اور دوسری محرم کو ہل کے ساتھ امام میدان سرب و بلا میں پہنچے. اب ہل سے امام کی یہ ملاقات تاریخ کا ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ, اور اس کے بعد دوسری ملاقات ہل سے امام کی میدان کربلا میں ہوئی. اگر یہ درمیان میں ملاقات رہی تھی, لیکن دوسری ملاقات امام کی ہل سے میدان کربلا میں ہوئی تھی, اور جب محرم کو جب ہل لشکر جدید کو چھوڑ کر امام کی طرف آیا تھا تو اس وقت امام نے ہل سے عجیب جملہ کہا تھا, لیکن امام کے اس جملے کو سمجھنے کے لیے ذرا کچھ تاریخی پس منظر کو دیکھیں. امام حسین کی شہادت کے بعد جب چوتھے امام اپنے بابا کے لاشے کو دفن کرنے کے لیے آئے تو روایت یہ ہے کہ قبیلہ بنی اسد نے دیکھا کہ امام مظلوم کے جسم پر تیروں تلواروں اور نیزوں کے نشانات سے جو جگہ باقی بچ گئی ہے اس کے اوپر کچھ عجیب و غریب نشانات ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کی چپ نے بڑا بھاری بوجھ اٹھایا تھا. تو کسی نے سوال کیا تھا کہ جبنا رسول اللہ, یہ آپ کے بابا کے لاشے کے اوپر یہ بوجھوں کے نشانات, یہ وزن کے اٹھانے کے نشانات کیسے؟ تو ایک مرتبہ جواب دیا تھا امام نے کہ میرے بابا کا عام طریقہ یہ تھا کہ ہر رات کو ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے, اور نماز کے دوران میں جب کبھی وقت ملتا تھا میرے بابا یہ گٹریاں, یہ آٹے, گندم اور کھجور کی بوریاں اٹھا اٹھا کے نکلا کرتے تھے, اور مدینے کے ہر غریب کے گھر میں جایا کرتے تھے, اور رات کو سوتے ہوئے چپکے سے اس کے سرحانے اس کی خوراک کو رکھ کے آ جایا کرتے تھے. وہ صحابت نے امام کہ امام دے رہے ہیں, جس کو امام ادا کر رہا ہے وہ لینے والا کتنے فخر سے امام سے لے گا, لیکن امام یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ دینے والے کو پتا چلے کہ کس دینے والے نے دیا. ایک آج کے دینے والے ہوتے ہیں کہ لمبے چوڑے رجسٹر رکھے جاتے ہیں, نام پتا, والد کا نام, دادا کا نام, دادی کا نام, پورے خاندان کا رقم رکھا جاتا ہے, سب مشکل سے کچھ دیا جاتا ہے, اور ایک کردار ہے امام کہ امام دے رہا ہے کہ اگر امام دے تو کوئی دینے والا توہین محسوس نہیں کرے گا, لیکن امام یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو اتنی ثقافت والا امام, اور ہر سے جب دس محرم کو ملاقات ہوئی تھی تو ایک عجیب فکرا امام نے کہا تھا, امام نے کہا تھا کہ اے ہر تم دشمن کی فوج سے نکل کر ہمارے پاس آ گئے, ہم اس وقت انتہائی خوش بھی ہیں, انتہائی شرمندہ بھی ہیں. خوشی اس بات کی ہے کہ تم باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آ گئے, اور شرمندگی اس بات کی ہے کہ جب تم ہمارے دشمن بن کے آئے تھے تو ہم نے تمہیں اتنا پلایا تھا کہ تمہارے جانور تک تیراک ہو گئے ہیں, اور آج تم دوست بن کے آ رہے ہو تو ایک پتلا پانی کا ہم تمہیں عطا کرنے کے قابل نہیں رہے. کتنا مشکل ہے امام کیسے سبھی کے لیے جملہ کہنا جس کی تمام زندگی صحابت میں گزری ہے, اور امام نے کس طریقے سے اس چیز کو رب کیا ہوگا, برداشت کیا ہوگا کہ مہمان آ رہا ہے, جب وہ مہمان دشمن تھا تو ہم اس کے خاطر کرنے کے قابل تھے, لیکن آج دوست بن کے آ رہا تو میرا مولا ہے. ابن زیاد کوفے کی جامع مسجد میں روزانہ ایک تقریر کرتا ہے, خاص طور پر اس کی تین محرم کی تقریر تاریخوں میں لکھی ہے, تین محرم کو جمعے کا دن تھا, اور اس نے تین محرم کو جمعے کے دن کوفے کی جامع مسجد میں ایک انتہائی جذباتی اور جوشیلی تقریر کی تھی, جس کی وجہ سے لوگ ایک مرتبہ ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہو گئے تھے, اور کہا تھا کہ آپ جمیل جدید کی طرف سے باغیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جائیں گے اور تین محرم کو اس نے زیاد کی تقریر کے نتیجے میں تین سے چھ محرم تک میدان کربلا میں مسلسل فوجیں آتی چلی گئی اور سات محرم سے دریا کے اوپر پہرے بٹھائے گئے اور پانی بند کیا گیا. اب سات سے دس محرم کے واقعات آپ نے قطر کے ساتھ کتابوں میں پڑھے ہیں اور تاخیر کی زبانی سنے. البتہ طالبوں میں یہ معلوم ہوتا کہ سات محرم سے لے کر دس محرم آجون کے دن تک روزانہ پانی لانے کی کوشش کی گئی لیکن کچھ مسئلہ سے الہی کے ہر کوشش ناکام ہو گئی. سات محرم کو پانی بند کیا گیا. آٹھ محرم کے بارے میں روایت کیا ہے کہ آٹھ محرم کو پہلی مرتبہ جب پیاس کی شدت میں اضافہ ہوا چوبیس گھنٹے پیاس کی حالت میں کھل گئے تو اس وقت نے فوجا نے حضرت عباس کو حکم دیا ہے پانی کا کنواں کھودنے کا. حضرت عباس نے کنواں کھودا تھا لیکن اس کے باوجود اس کے اندر سے پانی نہ نکل سکا اور آدمی تاریخ کی شب کو پہلے تو غریب حملانی کو بھیجا گیا پانی لانے کے لیے. غریب حملانی پانی لانے کے لیے گئے لیکن جب غیر خوراک کے کنارے پہنچے تو دشمنوں کی فوج نے حملہ کر دیا اور اس کے فوراً بعد حضرت عباس کو بھیجا گیا تاکہ وہ غریب حملانی کی مدد کرے. چنانچہ حضرت عباس گئے اور روایتیں یہ ہے کہ وہاں سے پانی لے کے آ گئے لیکن جب پانی خیمے کے اندر پہنچا اور بچوں کے سامنے پانی گیا تو مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے جنہوں نے پہلی مرتبہ پیاس کی مصیبت کا سامنا کیا اور کربلا کی جلتی ہوئی اور تپتی ہوئی زمین سے پیاس کی مصیبت کا سامنا کیا اتنی تیزی سے پانی کے اوپر ٹوٹے کہ حج کا منہ کھل گیا اور تمام پانی بہ کر وہیں پر ختم ہو گیا. اسی لیے حضرت عباس کا نام صفا رکھا گیا. ایک مرتبہ وہ صفائی کر چکے تھے اور پانی لا چکے تھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ الہی کے وہ پانی رہنے کے گھروں تک نہیں پہنچ سکا اور ایک بچہ تک پانی کے ایک قطرے کو حاصل نہ کر سکا. اس کے بعد نو محرم کا دن آتا اور نو محرم کو روایت یہ ہے کہ پانچ کنویں امام حسین نے خدوائے سے حضرت عباس سے ذرا اندازہ کرے کہ عرب کی جلدی ہوئی اور عرب کی تپتی ہوئی زمین کے اندر پانچ کنوؤں کا کھودنا آپ کی آپ سردی کے موقع میں ایک کنواں کھود کر دیکھ لیں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی محنت و مشقت کا کام ہے. اور حضرت عباس آٹھ محرم کو ایک کنواں کھودا نو محرم کو پانچ کنویں حضرت عباس نے کھودے اور روایت یہ ہے کہ جب پہلا کنواں کھودا اور پانی نکلنے کے قریب ہوا خدائے کار کی فوج آگے آئی اور آنے کے بعد اس کنویں کو بند کر دیا. امام حسین نے حضرت عباس کو منع کیا کہ اس وقت جنگ نہ کرنا اس لیے کہ ہم پہل نہیں کرنا چاہتے. دوسرا کنواں کھودو دوسرا کنواں کھودا پانی نکلنے کے قریب ہوا دوسرے کنویں کو بند کرا دیا گیا. پانچ کنویں حضرت عباس نے کھودے تھے. ان واقعات کو سنے اور پڑھے تو اندازہ ہوگا کہ حضرت عباس دس محرم کو سب سے شدید پیاس حضرت عباس کی ہونا چاہیے تھی اس لیے کہ پانچ کنواں کا کھودنا اور جلتی ہوئی دوپہر میں کھودنا اتنا آسان کام نہیں اور کتنا سخت ہے حضرت عباس کو اپنے اوپر اور کتنی حفاظت اسلام کا جذبہ ہے حضرت عباس میں کہ پورا کام مکمل کرتے ہیں ایک مکمل کنواں کھودتے ہیں اور ایک مرتبہ فوجی یزیدی سامنے آتی ہے کون ہے کہ جو اتنی محنت کے بعد اپنے حوصلے پر قابو پا سکے گا. لیکن اگر میرے مولا کا حکم ہوا کہ عباس کی طرح تلوار کو نہ نکالنا اور حضرت عباس نے اپنی تمام محنت کو نظر انداز کر دیا. دوسرا کنواں کھودنے میں لگ گئے تیسرا کنواں کھودا چوتھا کنواں کھودا پانچواں کنواں کھودا اور پانچوں کنواں کے ساتھ یہی سلو کیا گیا تو کچھ امام حسین نے منع کر دیا کہ بس ابھی تھوڑا پانی کی مزید کوشش کو کر دیا جائے. حضرت عباس کی صحیح شجاعت کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ ان واقعات کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے گفتگو کو سنیں. اب اس کے بعد نو محرم کی اثر آتی ہے اور اس مقام پر حضرت عباس کا کردار میدان کربلا میں انتہائی اہم کردار اور کیا مقام ہے حضرت عباس کا کیا مرتبہ ہے حضرت عباس کا. ہم تو صرف اتنا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب محرم کو حضرت ملا دوپہر کو ایک جہاد میں حصہ لیا اور شہادت کو پا لیا لیکن نو محرم سے دس محرم تک ہر مقام پر ہمیں حضرت عباس کی حضرت عباس نظر آتے ہیں اور کتنی محنت کے بعد اپنے غصے کو سب کرنا یہ کسی عام انسان کے فرض کی بات نہیں ہے. ایک چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حضرت عباس جہاں کا خاتونی میں شامل نہیں ہے وہ خاتونی کے گھروں کے علاحدہ اس کے بعد کہاں سے امام کا اتنا جذبہ اس کے بعد اپنے نفس پر قابو کا اتنا جذبہ حضرت عباس میں یہی تو وجہ تھی کہ عربی کے بہت بڑے شاعر ہیں شیخ عفرا بہت سارے انہوں نے مرضی چاہے ہیں مرتبہ حضرت عباس کی شان میں ایک مرضی آزاد تاریخوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت عباس کی شان میں انہوں نے یہ مرضی آزاد تو مرضیا تو تیار ہو گیا لیکن اس مرضیا کرنے کے دوران پتا نہیں کیا کیفیت تاریخ ہوئی جو ایک ایسا مصرع مرضیے کے اندر دکھ جائے کہ جب بعد میں انہوں نے دیکھا تو ان کے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اس مرضیے کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا. اس لیے جو مرضیے کے پہلے مصرع حضرت عباس کی تو تعریف ہو رہی تھی لیکن حضرت امام حسین کے بارے میں تھوڑا سا کم کا پہلو نکل رہا تھا وہ شیر کہنا یہ تھا کہ یوم ابل فضلے کس تجار دل ہوگا وشم کو مل جائے وشم کو مل قدر ہو جائے نشان ہو کہ یوم اصل کا دل وہ دل تھا کہ ابل فضلے اس تجار دل ہوگا کہ خود امام رضی اللہ کی پناہ کے اندر موجود تھے تو یہ فکرہ تو لکھ رہے ہو لیکن بعد میں جب سوچا تو یقین آیا قابل اعتراض رسوا کرا تھا کہ امام رضی اللہ کی پناہ میں تو اس کے بعد شروع نے وہ ہردیا کبھی نہیں پڑا یہاں تک کے لوگ کہتے تھے کہ آپ کو آپ نے بتایا تھا کہ آپ ایک ہردیا لکھ رہے ہیں وہ ہردیا کہاں تو انہوں نے بتایا کہ نہیں وہ ہردیا میں نہیں سنا سکتا روایت یہ ہے کہ ایک رات کو طالب دین نے اقراف نے دیکھا کہ کتلا فوجا کی گلیوں میں وہ گھوم رہے ہیں اور حضرت عباس کے روزے میں داخل ہوئے جب حضرت عباس کے روزے میں داخل ہوئے تو یہ دیکھا کہ امام حسین بھی اپنے بھائی کے روزے کی زیارت کو آئے اور حضرت عباس کی گلی کے سرانے کھڑے ہوئے حضرت عباس کی زیارت پڑھ رہے اور زیارت پڑھنے کے بعد امام حسین نے یہی مرضیا پڑھنا شروع کر دیا اور خاص طور پر یہ پہلا شور شیر دوہرانا شروع کر دیا کہ یوم ابو الفضل نے تجارت میں حسین نے ابو الفضل کی پناہ کو حاصل کیا تھا آج کھلی اگلے دنوں میں جا کر شیخ کو یہ واقعہ پڑھایا تو شیخ ایک مرتبہ پریشان ہو گئے پڑھانے والا رابی عادل اور امام کو واقعہ پڑھا رہا آپ سے جب امام آئے تو وہ امام امام ہی ہوتا روایت یہ ہے کہ اگلی رات کو دیکھا انہوں نے یہ دیکھا کہ امام میرے گھر میں آئے اور کسی مرضی کا یہی جوڑا پڑھتے ہوئے آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے شیخ تو نے میرے بھائی کی رضا پہ جب یہ مرضیا کہا تھا تو آپ لوگوں کو پڑھ کر کیوں نہیں سنا تھا انہوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے ارضی جو بڑھا جس کے پہلے مصرے میں جو کہ آپ کے رنگ کا پہلو نکلتا ہے اس لیے میں اس مصرے کو نہیں سناتا امام نے کہا خبردار میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ کل سے اس مصرے کو لوگوں کے سامنے پڑھ اس لیے کہ آپ یہ مطلب روزے آج پورا یہی حالت تھی کہ میں اپنے بھائی کی پناہ کے ساتھ مجھے بڑی حالت اور بڑا بھروسہ تھا اپنے بھائی حضرت عبد الفضل العباس کا تو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہ امام یہ مجازی طور پر امام نے کہا لیکن امام تک یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑی حالت اور بڑا بھروسہ تھا اپنے بھائی کے اوپر تو نہ وہ حضرت کی سیوا آتی اور حضرت عباس کا پھر کڑا امتحان ہوتا اور حضرت عباس کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ فوج نے حملہ کیا اور حسین نے حضرت عباس کو بھیجا کہ جاؤ اور ایک رات کی مہلت مانگ کے آؤ اب کس طرح حضرت عباس گئے ہوں گے اور کس دل سے یہ کہا ہوگا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو شاید ہمیں تمہیں غیرت مند کا اندازہ کر سکے تو اس کی تلوار اس کے سامنے ہو اور اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہو کہ تلوار چلا سکے اور اس سے یہ کہا جائے کہ تلوار کو ہر چڑھاؤ بلکہ دشمن کی مہلت کو سلا کر کے آ جاؤ بہرحال حضرت عباس واپس آتے اور اس بڑے امتحان سے گزرے اور اس کے بعد آشور کی رات آ گئی یہ سب آشور عجیب طریقے سے امام کے ساتھیوں نے گزاری ایک ہماری راتیں ہوتی ہیں جو امام کا ہاتھ کرتے ہوئے گزرتی اور ایک امام کے ساتھیوں کی رات ہے جو امام کے ساتھ گزر رہی اب ذرا دیکھیں کہ امام کے ساتھیوں نے تمام رات ذمہ داری میں گزاری رات کی ابتدا میں امام نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ان سے اپنی بیعت کو اٹھا کر جانے کی اجازت دے دی لیکن یہ واقعات کی مجاہد میں کثرت ہی آتے ہیں ہم ان کو بیان نہیں کرنا چاہتے بہرحال روایت یہ ہے جو ایک صحابی نے بھی امام کو اس وقت نہیں چھوڑا اور میدان قبلہ میں دو محرم سے جتنے آدمی آئے تھے دس محرم تک سارے کے سارے باقی رہے صرف ایک صحابی کے جو دس محرم کو جب ان کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا تھا تو امام کے خاص اجازت دے کر اپنے بیٹے کو رہا کروانے کے لیے چلے گئے تھے ان کے علاوہ کسی شخص نے دس محرم کے دل تک امام کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ایک اور صحابی کے بارے میں واقعہ ملتا کہ دس محرم کو خود امام نے گھوڑے پر بٹھا کر رخصت کر دیا تھا کہ تم جاؤ اور جا کر لوگوں کو بتانا کہ میدان قبلہ میں ہمارے اوپر کیا گزری اور قبلی نے ان صحابی سے بہت ساری روایتیں قبلہ کے بارے میں دی تو بارہ آدمی دو کے علاوہ جو امام کی خصوصی اجازت سے گئے کم از کم شب آشور کسی نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑا اور سارے کے سارے امام کے ساتھ اور جب شب آشور آ گئی امام اپنے ساتھیوں کا امتحان دے چکے تو اس کے بعد خیموں کی ترتیب کو تبدیل کیا گیا تین طرف ریت کے ڈھیلے تھے ریت کے ڈھیلوں کے درمیان خیموں کو لگایا گیا اور چوتھی طرف کھولا گیا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کنڈا میں آگ بھر کر آگ جلا دی گئی اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آجور کے دن جب جہاد شروع ہوا تو اس کنڈا میں آگ لگائی گئی لیکن علماء کا بارہ یہی کہنا کہ یہ آگ دو رنگ لگائی گئی ایک مرتبہ کنڈا کو شب آجور آگ لکڑیوں سے بھر کر آگ لگائی گئی اور پیچھے کے سر کو دشمن نے محفوظ کر لیا گیا اور ذمہ داری ہونے لگی تمام رات گزری اس حالت میں گزری کہ جس طرح شہد کی مکھیوں کے شہد کی مکھی کے چھتے سے بھرمراہٹ کی آواز آتی ہے جس طرح امام کے ساتھیوں کے خیموں میں سختی اور تحریر کی آوازیں پلٹ ہو رہی تھی سبحان ربی العظیم ہمیں ہم نہیں سبحان ربی العظیم ہمیں ہم نہیں انہیں آوازوں میں تمام شب آشور گزری اور شب آشور صرف روایت کی ہے کہ جب پیاس کی شدت میں اضافہ ہوا تھا تو اس وقت امام حسین نے مرتبہ پھر حضرت عباس کو حکم دیا تھا کہ ایک گناہ چھوڑا جائے اور شب عاشور پھر حضرت عباس نے ایک گناہ چھوڑا تھا, لیکن حضرت یہ جو کنویں میں سے بھی پانی نہ نکل سکا تھا, یہاں تک کہ عاشور کی رات ختم ہو گئی اور عاشور کا دن نمودار ہو گیا. عاشور کی صبح آتی ہے اور صبح سے شام تک جو آپ اپنے کثرت سے مجالس میں پڑھے ہوں گے اور مجالس میں سنے ہوں گے, کتابوں میں نظر سے گزرے ہوں گے, ہم بہت ہی مختصر اختصار کے ساتھ ہے میں واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو میں مختصر جواب کو دیکھتے ہوئے اختتام تک لاتے ہیں. مہاراج عاشور کو ایک تو نماز اور نماز کے بعد پھر روایت یہ ہے کہ مرتبہ پھر جب بچوں کی پیاس کے چنتا کھول گئے, تین دن کے پیاس کا جملہ سننا آسان ہے لیکن آپ دیکھیں کہ بار بار کتنی امام نے کوششیں کی کنواں کھلوانے کی, صرف اس لیے تاکہ بچوں کی پیاس بجائے کا اندازہ ہوتا کہ جس طرح سے بلک بلک کے بچے رو رہے ہوں گے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے معصوم امام دادوں کی کیا حالت ہوگی. یہاں تک کہ عاشور کے دن مرتبہ پھر حضرت عباس نے کنواں کھودا اور روایت یہ ہے کہ اس کنویں کے اندر سے اتنا پانی نکل آیا کہ حضرت سکینہ نے چھوٹی سی مچھ کو بھرا اور اس چھوٹی سی مچھ کو لے کر چلی. حضرت سکینہ جب چلی تو چھوٹے چھوٹے بچے دو سال کے, تین سال کے, ایک سال کے, ڈیڑھ سال کے بچے سامنے کھڑے تھے. مہاراج غیرت مند دماغ کی غیرت مند بھیجی تھی چنان کے تیزی سے مچھ لے کے آگے بڑھی کہ اپنی پیاس بجانے سے پہلے معصوم چھوٹے چھوٹے معصوموں کی پیاس کو بجایا جائے گا, لیکن جب تیزی سے چلی تو مسئلہ تو یہ آئی خیمے کی تناب کے اندر, خیمے کی رسی کے اندر باپ اڑ جا. حضرت سکینہ میدان کربلا پر گڑگڑا کر گرتی ہے اور تمام پانی کی مچھ اسی میدان کربلا کے اوپر بہ گئی. یہ عاشور کے دن کنواں کھودا گیا تھا. اب حضرت عباس کی محنت کا, حضرت عباس کی خطر کا, حضرت عباس کی پیاس کا اندازہ لگا اور جب حضرت عباس کا ساتھ دینے میں حضرت علی اکبر بھی ہوں گے, حضرت عباس بھی ہوں گے, تو کتنی محنت اور خطر کے بعد انہوں نے وہ جہاد کیا جو تاریخ کی کتابوں نے ہمارے سامنے پیش کیا. اب روایت یہ ہے کہ جب محرم کو جنگ شروع ہوئی بعض اوقات لوگوں کے ذہنی حقیقت کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ 80 آدمی یا 72 آدمی لڑتے ہیں, 8 گھنٹے 10 گھنٹے کا دن ہوتا ہے, اتنی بازی سے اور اتنی تفصیل سے لڑے جیسی تفصیل سے ناظرین بناتے ہیں, تو اس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ 10-12 دن ہونا چاہیے, 8 گھنٹے کی لڑائی میں تو ہر آدمی لڑے اور اتنی بازی سے لڑے اس کی اپنے میں نہیں آتا. تو حقیقت یہ نہیں بلکہ حقیقت یہ تھی کہ میدان کربلا میں دو جنگیں, ایک جنگ مخلوقہ ہوئی اور ایک انفرادی جنگ. اب میدان کربلا میں کتنے اثرات سے اس میں اختلاف ہے, خاصکر کی تعداد کے بارے میں تو تقریباً اختلاف ہے, یہ تعداد یا تو کسی غلط فہمی کا نتیجہ اور کیا دیجیے کہ 72 امام کے ساتھیوں کی تعداد ہے, 18 بڑی حاضر کے لوگ, 90 لوگوں کی تعداد, 90 سے لے کر 145 تک کی تعداد علماء بیان کرتے ہیں. امام کی روایت میں یہ ہے کہ 100 قیادے تھے اور 45 سوار تھے, کل 145 کی تعداد. اور جب جنگ شروع تو ایک یا دو آدمی سدا میں پیک ہوا, دو آدمی نکلے امام کے لشکر سے, سامنے کے لشکر سے پھر دو آدمی آئے, لیکن اس سے پہلے امام جو گھوڑے پر اپنے لشکر کی نگرانی کر رہے تھے, ایک مرتبہ آخری کوشش کے طور پر گھوڑے سے اترتے ہیں, اونٹ کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور ایک آخری خطبہ دیتے ہیں. اور وہ کہ یہاں اونٹ آن کی علامت اور گھوڑا جل کی علامت. امام نے خطبہ دیا, سبھی جانور کو تبدیل کر دیا تاکہ جنگ کا کوئی پہلو ذہنوں کے اندر باقی نہ رہنے پائے, لیکن جب امام کے خطبے کے جواب میں عمر صاحب نے مرتبہ اپنی کان کے اندر تیر لگایا اور یہ کہتے ہوئے تیر کو چھوڑا کہ اے میری فوج زیادہ دبا رہے گا, سب سے پہلا تیر میں نے دباتا ہے رسول کے لشکر سے چلایا, تو اب جنگ ناگزیر ہو گئی اور امام جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں. کیونکہ اسلام کا ایک بنیادی حکم ہے کہ دیکھو جتنا ہو سکے ہر امام پر اپنے آپ کو بھیجا جاؤ ہلاکت سے, لیکن جب ظالم کا ظلم حد سے بڑھ جائے اور تم مظلوم بڑھ جاؤ تو خبردار اس طرح کے مظلوم لگا دو جس طرح کے مظلوم یہ بھیڑ بکریاں ہوتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں لٹکا کر اپنی گردن کو پیش کر دیا. نہیں, جتنا مقابلہ کر سکتے ہو اتنا مقابلہ کرو, تمہیں پتا ہے کہ ناکامی وہ فرض ہے, لیکن کبھی یہ نہ کرو کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر دشمن کے سامنے ڈال دو, کیونکہ ایسے ہی مظلوموں نے ظالموں کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنے ظلم میں اضافہ کریں, بلکہ جتنا ہو سکے اتنا مقابلہ کرو. اور امام اس مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. چنانچہ ایک مرتبہ پھر خیموں کے پیچھے آگ لگائی گئی, اور جس وقت خیموں کے پیچھے آگ لگائی گئی تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو سکے, تو روایت میں یہ ہے کہ اس وقت شیور نے یہ منظر دیکھا اور ایک خطرہ کہا امام کو دیکھتے ہوئے, یہ شیور کی زبان سے خطرہ نکلتا ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ تم نے جہنم کی آگ سے پہلے ہی اپنے لیے آگ کو تیار کرا لیا, اور اب مرنے کے بعد بھی ان شاء اللہ تم ایسی ہی آگ کے اندر جاؤ گے. مسلم اس نے آپ بھیجا, روایت یہ ہے کہ ایسے زبان پر کھڑے تھے تو شیور کی گردن کے اوپر اگر وہ اپنا تیر چھوڑ دے تو شیور وہیں سے ہلاک ہو جاتا, اور مسلم اس نے آپ بھیجا نے زبان میں تیر لگایا اور شیور کی گردن کا نشانہ دے کر تیر چھوڑنا چاہتے تھے, ایک مرتبہ امام کی طرف دیکھا اور امام نے منع کیا کہ خبردار جب تک کہ پہل سامنے سے نہ ہو ہم پہل کرنے کا اختیار تمہیں نہیں دیتے. شیور جیسا دشمن سامنے کھڑا کے امام ایک مرتبہ فلا کر رہے اور اس مقام پر شیور کے حوالے سے ایک عجیب بات یاد آئی ہے. ذرا آپ دیکھیں کہ کتنی اہم ترین یہ باتیں جسے مومنین کرام کوئی اہمیت نہیں دیتے. نو محرم بھی کا ایک واقعہ جو رہ گیا اپنائے گفتگو میں, وہ نو محرم کا واقعہ یہ ہے کہ شیور جوشن کا تعلق بنی خلاف سے تھا اور بنی خلاف سے ام المنین کا بھی تعلق تھا. ام المنین جو جناب عباس کی والدہ, جناب عباس, جناب جعفر, جناب ابو بکر, جناب عثمان, یہ چار بھائیوں کے نام امیر المومنین نے چار اپنے بیٹوں بیٹے تھے. ان میں ایک کا نام ابو بکر رکھا تھا, ایک کا نام عثمان رکھا تھا, ایک کا نام جعفر رکھا تھا, ایک کا نام عباس رکھا تھا. اور یہ حضرت ابو بکر ابن علی جناب عباس کے ایک بھائی ہیں, حضرت عثمان ابن علی جناب عباس کے دوسرے بھائی. اور جب کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کے نام یہ رکھے تو بتایا تھا امیر المومنین نے یہ نام میں نے کن کے ناموں پر رکھے. عثمان ابن مسعود پیغمبر اسلام کے اتنے بڑے صحابی تھے کہ جب ان کا انتخاب ہوا تھا تو پیغمبر اسلام کو واحد اصل نظر آتی ہے پوری تاریخ میں کہ پیغمبر اسلام حجت پر گئے تھے اور حجت کو قبول کرنے سے پہلے حجت کی پیشانی کو بھوسا دیا تھا اور یہ حکم جاری کیا تھا کہ آج میرے بھائی کا انتخاب ہو گیا اور جنرل القمی نے اپنے ہاتھ سے عثمان کی خبر بنائی تھی اور حکم جاری کر دیا تھا کہ میرے خاندان کا جو شخص مارا جائے وہ عثمان کی خبر کے پہلو میں قبول کیا جائے, اس لیے کہ یہ میرے بھائی کی خبر ہے. یہاں تک کہ پیغمبر کے بیٹے جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تھا تو پیغمبر نے اپنے بیٹے کو بھی عثمان کے پہلو میں قبول کیا تھا اور یہ طے پر قبول کیا تھا کہ خدیجہ چچا کے پہلو میں آرام سے سو سکتا. تو اگر عثمان ابن مسعود ایک بہت بڑے صحابی تھے امیر المومنین کے اور پیغمبر کے, اسی طرح حضرت ابو بکر ایک تو معروف حضرت ابو بکر ہیں ایک اور امیر المومنین کے بڑے ہی گہرے اور قریبی صحابی تھے. تو ہمارا یہ چار بھائی ام المومنین کے بیٹے شمر جوشن ایک مرتبہ آتا ہے خیال حسینی کے بھائی اور آواز لگاتا ہے کہ میرے بھانجے کہاں. اب وہ یہ طریقہ تھا جو قبیلے کی ہر عورت کو بہن سمجھا جاتا تھا اور اس کے اعتبار سے اس کی اولاد بھانجے کہلاتی اور قبیلے کے ہر مرد کو بھائی سمجھا جاتا تھا اور اس کی اولاد خدیجہ کہلاتی. جب شمر نے یہ آواز لگائی تو ایک مرتبہ حضرت عباس نے پہچان لیا, حضرت جعفر نے پہچان لیا, حضرت عثمان نے پہچان لیا, حضرت ابو بکر ابن علی نے پہچان لیا, لیکن کوئی اپنے مقام سے نہیں کھڑا ہوا کہ دشمن خدا آ رہا ہے, دشمن امام آ رہا ہے, ہم اس کی آواز سننے کے لیے جائیں. تو شیخ عباس کے قومی فلکار آواز میں تجیب جملہ لکھتے تھے. امام نے ایک مرتبہ حضرت عباس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میرے بھائی عباس یا میرا وہ فاجر, وہ فاجر ہے, وہ واجب القدر ہے, لیکن ہے تو تمہارا دور کا رشتے دار اور تمہیں پتا نہیں کہ ایک رشتے دار کا دوسرے رشتے دار پر کتنا حق ہوتا ہے. جب اس نے تمہیں بلایا تو کتنا ہی بدترین شخص ہو, اپنے رشتے داری کا تبادلہ کیا کہ کام کو تم جا کر اس کی بات کو سنو. حضرت عباس جاتے اور جب مجھے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے یزید سے ابن زیاد سے امان کے خواہ کے آیا, حضرت عباس سنتے اور کہتے ہیں کہ میرے لیے تو امان لائے لیکن فاطمہ کے بیٹے کے لیے. تو جمعہ نے یہی جواب دیا تھا کہ فاطمہ کے بیٹے کو تو کہیں پر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. حضرت عباس اس کا جہاد کی حالت میں واپس آ گئے تھے. یہ کہتے ہوئے کہ اے دشمن خدا, تم پر خدا کے اشارہ تو میرے لیے امان نہ لے کے آیا اور فاطمہ کے بیٹے کے لیے کہتا ہے کہ کہیں جائے امان نہیں ہوگی. لیکن ذرا غور کرے کہ ایک نام محرم کو امام کتنی اہم ترین بات بتا رہے کہ اگر شیور جیسا رشتے دار بھی تمہارے پاس آ جائے تو اپنے رشتے داری کا تقاضا یہ ہے کہ تم اگر اس کی بات کو جا کر سنو. امام کو ایک طرف رشتے داری کے حق کو اتنا بلند کر رہے کہ اگر یہ آپ جیسی عظیم ہستی کا اور شیور جیسا حلول و حدود شخص کہا, لیکن شیور کے دور کا رشتہ اور کتنے دور کا رشتہ کہ دونوں کا تعلق ہے قبیلے سے, اتنا کا رشتہ ہے تو امام اتنی اہمیت لگا رہے. تو امام کے ماننے والے کا یہی فرض ہوتا کہ اپنے برابر میں رہنے والے پڑوسی کو دن رات بتائے رکھے, اپنے قریبی خونی رشتے دار کو دن رات تکلیف پہنچاتا ہے, خود ایسے آرام میں بیٹھا رشتے دار کو مصیبت میں توقع دیتے اور کبھی بلند کروں کی خبر رہے. امام کی تو یہ حالت کہ اگر شیور جیسا رشتے دار آئے تو واجب الفجر ہے. تب بھی امام یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کا بھی ہے کہ جا کر اس کی بات کو سنو. تو کیا ہمارا مومن رشتے دار اور مومن پڑوسی کتنے بھی سلوک کا مستحق نہیں, جتنے سلوک کا مستحق امام نے شیور کو قرار دیا تھا. اگر کوئی ساتھی یہ جملہ کہتے کہ ہم اور آپ کو شیور جیسے ہیں تو ہمیں سوا جاتا ہے, لیکن کبھی پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ ہم تو اپنے رشتے دار سے وہ سلوک بھی نہیں کرتے جو شیور کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہم تو اپنے رشتے دار کو حاضر شیور سے بدتر سمجھتے ہیں جب ہمارا سلوک اس کے ساتھ ایسا. بارہ دس مارا حاضر اور دس مارا کے آنے کے بعد جب شیور جیسا شخص نشانے میں آیا تو امام نے اس کو لگا نکاس کرا دیا, جنگ کا آغاز ہوا. اور جب جنگ کا آغاز ہوا تو روایت یہ ہے کہ پہلے امام کی طرف سے دو آدمی نکلے مقابلہ کرنے کے لیے اور وہ دو آدمی اپنے مخالف دو آدمیوں کو ساتھ دیتے تو ایک مرتبہ ہمارے ساتھ نے حکم دیا کہ پورا پورا کا پورا لشکر ایک ساتھ حملہ کر دے. چنانچہ پہلا حملہ ہوا جسے تاریخ میں حملہ پورا کہا جاتا. اس کے نتیجے میں 50 کے قریب جناب کے بزرگ صحابی تو وہیں انتقال کر گئے. وہ قطر کی فوج تھی اور ان کے 50 آدمی ایک ساتھ پہلے ہی وقت میں شہادت کے حصے پر فائز ہو گئے. اس حملہ پورا کے بعد تو تقریباً 8 سے 9 بجے کے درمیان ہوا ہوگا کہ 32 صحابی جناب کے پاس رہ گئے اور یہ 32 صحابیوں میں سے بھی اکثریت 12 بجے سے پہلے شہید ہو چکی تھی. جناب کے کل 8 سے 10 صحابی ہیں جو 12 بجے سے لے کر تقریباً 3 یا 3:30 بجے تک وہ جلد میں حصہ لیتے ہیں. تو اکثریت پہلے حملے میں شہید ہو گئی تھی اور 11 بجے کے قریب 11:30 کے قریب زور سے 1 گھنٹے پہلے ایک دوسرا حملہ کیا گیا جس میں 18 صحابی ایک ساتھ شہید ہو گئے. تو بہت ہی مختصر سے صحابیوں کو موقع ملا تھا آمنے سامنے جنگ کرنے کا, ورنہ اکثریت تو اسی حملوں کے اندر شہید ہو گئی تھی جو بیت وقت پر اچانک حملے کیے گئے. واقعہ ایک کلکلہ کا آغاز ہوتا اور اس وقت ایک عجیب و غریب بات ہوتی ہے. برائے آرانی امام کے لشکر سے نکلتے ہیں اور یزید ابن معمر فوج ہمارے ساتھ سے نکل کر دونوں ایک مرتبہ مقام پر جمع ہو گئے. برائے آرانی کے بارے میں کہا جاتا کہ ائمہ کو چھوڑ کر ان کے زمانے میں ان سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں گزرا, بلکہ 30-30 اور 40-40 سال لکھا جاتا کہ یہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے, تمام رات عبادت کے علاقے میں کھڑے ہو کر جاگ کر گزار لیا کرتے تھے. اتنا محدث صحابی جب میدان کربلا میں پہنچا تو ایک مرتبہ یزید ابن معمر کو دیکھا اور کہا کہ ہے یزید ابن معمر ایسا کرو کہ ہم اور تم مباہدہ کر لیں. یہ مباہدہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ 9 ذی الحجہ کو ہونے والا تھا میدان کربلا میں مباہدہ ہوا, بنیر احمدانی اور یزید کے درمیان مباہدہ ہوا. مباہدہ اس طریقے سے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خدا کی بادشاہ میں ہاتھوں کو جوڑا اور یہ کہا کہ ہم نے جو حق پر ہے وہ آپ کے دشمن کو ختم کر رہا ہے اور اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. بنیر احمدانی مباہدہ کرتے ہیں اور پہلے ہی بار میں یزید نے راہل کی گردن کو پڑا دیتے. مباہدے سے واقعہ ایک اللہ کا آغاز ہوا اور یہ فضا ہی بتا رہی تھی کہ حق کس کی طرف تھا, اسی لیے تو ہو گھر کا لشکر چھوڑ کر ادھر آ گیا. لیکن جو کہ وقت بہت کم ہے اس لیے ہم گفتگو کو بڑے اختلاف کے ساتھ اختلاف کی طرف جاتے. بڑا ایسا ہی موضوع ہے جو رہا جا رہا ہے. تمام دن وقت میدان کربلا کے اندر چاروں طرف سے یہی مناظر دیکھنے میں آئے کہ کہیں کوئی گھوڑے پر سے گر رہا ہے, کہیں کسی کی گردن کو جدا کیا جا رہا ہے, کہیں بیٹھا ہوا خون ہے, کہیں یا آواز ادھیکنے کی آواز ہے, کہیں یا اماں ادھیکنے کی آواز ہے. یہاں تک کہ امام کی نسل کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہی سے علماء میں بڑا اختلاف ہے کہ سب سے پہلے میدان کربلا کے شہید کون تھے. علماء کے بڑے گروہ کا خیال ہے کہ سب سے پہلے جناب علی اکبر, وہ جناب علی اکبر کے امیر معاویہ سرکار سامنے بیٹھا. ایک مرتبہ اپنے صحابیوں سے سوال کرتا ہے کہ تمہارے خیال میں اس دور میں خلافت کا سب سے بڑا حقدار اور مستحق کون ہے. لوگوں نے کہا کہ اے امیر شام آپ سے بڑھ کر خلافت کا حقدار اور مستحق کون ہوگا. تو ایک مرتبہ امیر شام کہتا ہے کہ نہیں, تمہاری اماں پر پتھر پڑ گئے, اس وقت سب سے زیادہ خلافت کا مستحق حسین کا وہ بیٹا ہے جو علی اکبر کے نام سے مشہور ہے. اس لیے کہ ایک طرف تو اس کا رشتہ خاندان بنی ہاشم سے ہے, ان کی تمام خوبیوں کے لیے ہوئے, اور دوسری طرف اس کا رشتہ ہمارے خاندان سے بھی ہے اور بنو امیہ کی جو ایک دو خصوصیات ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. تو جناب علی اکبر سب سے پہلے شہید ہیں یا جناب علی اکبر سب سے آخری شہید ہیں؟ علماء کرام نے اس میں اختلاف ہے. مہاراج گفتگو کو اختلاف کے ساتھ لاتے ہوئے ایک اتنی بات علماء نے متفقہ طور پر لکھی ہے کہ جناب علی اکبر کی شہادت کے اندر ایک عجیب واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو غیر اصل پر بیان کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب جناب علی اکبر میدان جنگ کی طرف گئے تو مولانا امام نے ام لیلہ کو بلایا اور کہا کہ اے ام لیلہ تم بالوں کو اقرار کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو, کیونکہ میں نے جب سے یہ فرمایا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے. لیکن علماء کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ جناب لیلہ میدان کربلا میں موجود ہی نہیں تھی اور یہ واقعہ جو بنایا گیا یہ غلط واقعہ ہے. کوئی ذاتی فرض ہے تو ماں کے اعتراض بات نہیں ہے, لیکن یہ تاریخی واقعہ موجود نہیں ہے. اس دن کا کوئی اور ام لیلہ کا وجود میدان کربلا میں نہیں ملتا. جناب علی اکبر کے بارے میں ایک دوسرا اختلاف جو بہت بڑا اختلاف ہے وہ یہ کہ جناب علی اکبر کی عمر 18 سال تھی, یعنی وہ چوتھے امام سے چھوٹے تھے, یا 25 سال تھی اور وہ چھوٹے امام سے بڑے تھے. بلکہ کچھ روایتوں میں جو صحیح ہے یا غلط کیا ہم نہیں کہہ رہے, لیکن کچھ روایتوں میں تو یہاں کر رہے ہیں جناب علی اکبر جناب امام زین العابدین سے بڑے تھے, 1 سال بڑے تھے, اور جناب علی اکبر کی بھی شادی ہو چکی تھی اور ان کی ایک چھوٹی سی اولاد بھی میدان کربلا میں موجود تھی جو غالباً شام غریبہ گھوڑوں تلے کچل کر بحال ہو گئی تھی. جناب علی اکبر کو سچے کا تذکرہ بھی کچھ تاریخوں میں ملتا, لیکن اکثر علماء نے کہا ہے کہ وہ کوئی اور کسی اور امام کی اولاد ہے, غالباً امام حسن کے بیٹے, اور جناب علی اکبر کی 18 سال کی عورت تھی. چلا ہے تو کر کے خاندان بڑی حاصل شہید ہونے لگا. یہاں تک کہ حضرت عباس کی شہادت کا موقع آیا. حضرت عباس کی شہادت سے پہلے حضرت عباس نے اپنے تین بھائیوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھا. یہ تو ہمارے یہاں مشہور ہے, لیکن یہ عام طور پر کم پڑا جاتا ہے کہ حضرت عباس کے دو بیٹے بھی میدان کربلا میں شہید کیے گئے. فضل ابن عباس اور حاطب ابن عباس. فضل ابن عباس کی عمر 30 سال بتائی جاتی ہے اور جناب حاطب ابن عباس کی عمر 19 سال بتائی جاتی ہے. جناب عباس کی شہادت سے پہلے ان کے تین حبیبی بھائی اور دو حبیبی بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے. اور اس کے بعد حضرت ابوالفضل عباس کی شہادت کا موقع آیا. حضرت عباس کی شہادت آپ تاریخوں میں پڑھتے رہتے اور مسجدوں میں سنتے رہتے, لیکن اس کے علاوہ ایک روایت یہ بھی کہ حضرت عباس اور حضرت امام حسین نے پیغمبر جہاد شروع کیا تھا. ایک تو یہ ہے کہ امام حسین نے حضرت عباس کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جہاد کرو اور پانی لے کر آؤ. اور ایک یہ روایتوں سے ملتا ہے کہ جب تمام شہداء بنی ہاشم ختم ہو گئے تو اس تمام حضرت عباس اور حضرت امام حسین دونوں اس بار جہاد کرنے کے لیے نکلے. سید ابن طاہوت اپنی کتاب لہوب کے اندر یہ نقل کرتے اور اس طرح سے چلے کہ امام حسین اور حضرت عباس نے اپنی پیٹھوں کو ملا لیا تھا تاکہ ایک طرف سے حملہ ہو تو امام مقابلہ کرے اور دوسری طرف سے حملہ ہو تو حضرت عباس مقابلہ کرے. اور اس طرح سے یہ لوگ چلے کہ نہر فرات کے کنارے تاکہ پانی لایا جا سکے. اور اس کے بعد جو دشمن کی فوج نے حملہ کیا تھا اور دونوں کو جدا کر دیا تھا, ایک طرف حضرت عباس کے ہاتھ میں مصروف تھے, ایک طرف امام کے ہاتھ میں مصروف تھے, اور حضرت عباس کی شہادت کے کچھ ہی وقت کے بعد امام حسین کی شہادت کی واقع ہو گئی. لیکن دوسری روایت زیادہ مستند ہے کہ حضرت عباس پہلے گئے تھے پانی لانے کے لیے اور اس کے بعد حضرت عباس کی شہادت ہو گئی. اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت علی اکبر شہید ہو گئے اور اب آخر میں امام مظلوم کی باری آئی اور امام کو میدان جہاد کی طرف چلنا. اس موقع پر ایک چیز کا تذکرہ کر دیا جائے کہ کتنا نازک مقام ہے کہ تمام عزیز و اقاربوں کے لاشیں کربلا کی جلتی ہوئی زمین کے اوپر پڑے ہیں, تمام رشتے داروں کے لاشیں کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ پڑے ہیں, اپنی گود کے پالے ہوئے گود کے چلائے ہوئے میدان کربلا پر پڑے ہوئے اس حالت میں کہ کسی کے لہجے کسی کے سینے میں لہجا ہے, کسی کی گردن کو جدا کیا گیا ہے, کسی کا کسی میں مال ہے. اس وقت میرے مولا خیمے میں آتے اور خیمے میں آنے کے بعد پہلے تو اپنی بڑی صاحبزادی فاطمہ کو بلایا اور بلانے کے بعد اقرار امامت کے اوپر مشتمل ایک کتاب دی کہ یہ میرے بیٹے علی کو دے دینا. اور اس کے بعد چوتھے امام کے پاس آیا. اس موقع پر اتنے نازک وقت کے اندر امام کو امت کا کتنا خیال تھا. چوتھے امام کے پاس آئے, سید سجاد کو ہوش میں لایا اور سید سجاد کی آنکھ کھلی, اپنے بابا کو سب سے بہتر رقموں سے چور چور دیکھا اور پہلا جملہ یہی کہا کہ بابا میرے چچا آباد کہاں گئے کہ جو آپ کی یہ حالت ہو گئی تھی. ایک شہید کا نام لینے لگے, لیکن اس وقت دیکھیں ایک مرتبہ چوتھے امام سے امام حسین رخصت ہو رہے ہیں, لیکن جاتے جاتے چوتھے امام کو سینے سے جھنکایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, لیکن ایک اہم ترین عطیہ ہے جو میں تیرے حوالے کر رہا ہوں تاکہ میرے پاس میری امت کو پہنچا دینا. اور وہ عطیہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے میری مادر گرامی فاطمہ زہرا کو دعا تعلیم فرمائی تھی اور یہ کہا تھا کہ بیٹی فاطمہ جب کسی دعا سے کام نہ چلے تو اس وقت اس دعا کو پڑھنا اور یقیناً خدا تیری مشکل کو دور کر دے گا. اور اے میرے بیٹے یہ دعا میں تجھے تعلیم کر رہا ہوں تاکہ یہ دعا میرے ساتھ میدان کربلا میں ختم نہ ہو جائے. اور پھر امام نے اتنے نازک وقت میں اتنے نازک امام سے دل جن کی بھوک اور پیاس میں تمام عزیزوں کے رقم کو دل سے لیے ہوئے امام ہے, لیکن کتنا خیال ہے ہماری مشکلات کا کہ میدان کربلا میں امام اس وقت چوتھے امام سے یہ دعا تعلیم فرما رہے ہیں. اور کتابوں میں وہ دعا موجود ہے کہ اللہ عمر کے حق یاسین والقرآن الکریم سے حق والقرآن العظیم. امام کی آخری دعا اتنی اہمیت ہوگی اس دعا کی کہ امام شہادت کے قریب پہنچ چکے ہیں, لیکن اس دعا کو ہٹانے کا اتنا خیال کے وقت شہادت بھی امام نے یہ دعا پہلے چوتھے امام کو تعلیم فرمائی. اور روایت میں یہ کہ یقینا اس کا یہی مرتبہ مقام ہے جو امام نے بتایا. اور فرمایا اپنے ذاتی واقعات لکھے ہیں کہ جب ہماری کوئی پریشانی کسی طرح سے دور نہیں ہوتی ہے تو اس دعا کو ہم پڑھتے ہیں بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جاتی ہے. کیونکہ وسائل کا بیان مقصد نہیں ہے, اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وسائل آتے آتے ہماری گفتگو کا رخ پلٹ جاتا ہے. واقعہ کربلا کی اس تاریخ کو آپ تک پہنچانا روایت یہ ہے کہ اس کے بعد میرے مولا چلے, اس کے بعد میرے مولا مختص ہو گئے اور میدان جنگ کے اندر پہنچ گئے. امام نے جہاد شروع کیا اور اس جہاد کا انجام یہ ہوا کہ وہ وقت آ گیا جس تماشا امام سے لیا گیا تھا. خارپور سے جانور جس کے تمام جسم پر کھاتے ہی کھاتے ہوتے ہیں. امام قیوم کی روایت یہ ہے کہ جب میرے جب گھوڑے پر سے سرمگا کے گرے تو سامنے کا حصہ ایسا ہو چکا تھا جسے خارپور کے جسم کے اوپر کھاتے ہی کھاتے ہوتے ہیں. سر سے پیر تک تیروں اور پیروں سے دور جسم کا حصہ خالی نہ تھا اور اس وقت پناہ کے بڑے مرد آگے بڑھتا ہے, آگے بڑھ کر امام کے سینہ مبارک سے لہجہ مارتا ہے اور یہ لہجہ دوسری طرف سے نکل گیا. امام نے ادھر سے لہجے کو پھینکا اور پھینکنے کے بعد خون کو لیا اپنے چہرہ مبارک کے اوپر ملا. امام ملا کے زمین کربلا پر آتے, لیکن اس وقت بھی امام زمین کربلا پر زمین کربلا پہ آ گئے. تمام فوج یزیدی آگے بڑھتی ہے لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ قریب آ سکے. ہر ایک کام رہا ہے کہ رسول کے لواسے پر فاطمہ کے بیٹے کے اوپر حملہ کرے تو کیسے حملہ کرے. شہری سے شہری ظالم سے ظالم ہے, لیکن اس موقع پر جس کی ہمت کہ وہ آگے بڑھ سکے. ادھر میرے مولا تھوڑے سے گرے اور ادھر جناب امام حسن کے صاحب زادے عبداللہ, جن کے بارے میں تاریخوں میں یہ ہے کہ کانوں میں گوشوارے ہل رہے تھے, یہ ہلکا دیش کے تھوڑے سے بھاگتے ہوئے آگے بڑھے. امام نے آواز بھی دی کہ میں انہوں نے کلزوم عبداللہ کو پکڑ لینا, لیکن وہ بچیا خوبی کے بھاگوں کو چھوڑا کے بھاگا. امام کے قریب آیا اور جس وقت قریب آیا اس وقت فلان سلمان کو اٹھا چکا تھا. ایک مرتبہ عبداللہ ابن حسن یہ کہتے ہیں کہ اے ظالم میرے جگہ پر سلمان کو ہاتھ چلا اور یہ کہہ کے اپنے ہاتھ آگے کر دیے. روایتوں میں یہ ہے کہ فلان کی تلوار جو امام پر آ رہی تھی عبداللہ کے ڈرنے ڈرنے ہاتھوں پر پڑی, ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز آئی لیکن کھال چوری رہ گئی. ایک مرتبہ دوسرا بار کیا اور عبداللہ ابن حسن امام حسین کے پہلو میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد ایک وقت تین آدمی آگے بڑھے. وفا نے اپنی تلوار کو استعمال کیا, سنا نے اپنے لہجے کو استعمال کیا اور شمر نے اپنے خنجر کو استعمال کیا. اور روایت یہ کہ شمر وہ خنجر لے کے آیا تھا جس سے زنگ لگا ہوا تھا. 18 مرتبہ امام کی گردن سے خنجر چلایا گیا کیونکہ زنگ آلود خنجر تھا, کھال آسانی سے نہیں کٹ رہی تھی. اور اس تکلیف اور شدت کی حالت میں میرے بھائی زمین سرکلا سے تڑپ رہے ہوں گے, اس حالت میں تڑپ رہے ہوں گے ہمیں کیا پتا ہے. لیکن اے اسی وقت جس وقت امام کے سارے افسر کو لہجے کی روز کے اوپر بلند کیا گیا, جناب سفینہ راوی ہے کیونکہ جب شان غریبہ آئی تھی اور جناب زینب نے بزرگوں نے بچوں کو جمع کیا تھا تو یہ دیکھا تھا کہ سارے بچے موجود ہیں, سفینہ موجود نہیں ہے. یہ مرتبہ خبر کے بعد کی طرف پڑی تھی. یہ تاریخ کی روایت سمجھ اس فاطمہ کی یہ اور شیخ عباس ملتان آباد میں لکھتے ہیں کہ جناب سفینہ کی تلاش میں زینب نے بزرگ پڑھی تو یہ دیکھا کہ بابا کے راجے سے لپٹی ہوئی ہے. اور جس وقت جناب سفینہ کو جدا کیا گیا, مصباح کفانی میں بھی یہ جملہ موجود ہے, جناب سکینہ کہتی ہے کہ خوبی اما جس وقت میرے بابا سے بیسن کی لال تڑپ رہی تھی اور میں اپنے بابا کے سینے پہ آ کے دیکھی تو اس وقت مجھے ایسا لگا کہ میرے بابا کے جسم میں سے آواز آ رہی ہے. اور کیا آواز آ رہی تھی, جناب سکینہ نازل ہے, میں نے اپنے بابا کے جسم سے اس آواز کو سنا کہ اے میرے شیوں جب تم کسی سیاسی کا نام اٹھا تو سب سے پہلے اپنے مولا حسین کو یاد کرنا جو بابا کا بنا کی جلدی زمین پر مارا گیا. جب تم کسی مسافر کے بنے کا تصویرہ سننا تو سب سے پہلے رسول کے نوازے کو یاد کر لینا جو حالت مسافرت میں میدان پر بنا میں مارا مارا گیا. جناب سکینہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا میرے بابا کے راجے سے یہ آواز بلند ہوئی کہ اے میرے شیوں کاش تم آسوئے کے دن میدان پر بنا میں ہوتے اور یہ دیکھتے کہ جس طرح میں اپنے چشمہ کو پانی کے لیے پھینکوایا اور میرے چشمہ کو پانی نہیں پلایا گیا. اور اس کے ساتھ ہی میدان کرملا میں تاریخ کا یہ المدار واقعہ اپنے اختتام تک پہنچا. لیکن یہاں سے بالکل نئی تاریخ شروع ہوئی, یہاں سے بالکل نیا منظر شروع ہوا. اب روایت یہ ہے کہ جس وقت امام کے گلے پر خنجر چل رہا تھا اور اس وقت فوج جدید کے اندر سے ایک آدمی نکلا جس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا اور ایک مرتبہ سڑک سڑک پر چیخنے لگا. شیخ عباس ملتان آباد میں لکھتے چیخنے لگا اور چیختے چیختے کہنے لگا کہ حسین کے سینے پر سے اتراؤ, حسین کے سینے پر سے اتراؤ. میں عجیب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. لوگوں نے اس کی بات نہیں سنی لیکن بعد میں اسے پکڑا گیا اور اس کو پکڑنے کے بعد سوال کیا گیا کہ کیا منظر دیکھ رہے تھے. یہ مکل کی روایت نہیں, زاکرین کی روایت نہیں, شیخ عباس اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ جس وقت تم لوگ حسین کے سینے سے سوار کرنے سے خنجر چلا رہے تھے میں نے دیکھا کہ آسمان میں رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں, اپنی ریچ مبارک کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہیں اور رسول کی آنکھوں سے مسلسل آنکھوں جاری ہے. میں گھبرا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کرتوا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اور ہم میں سے ہر ایک کا شہید میں فاطمہ ہو جائے. تو میدان کربلا میں پیغمبر اسلام موجود تھے اور روایتیں یہ بتاتی ہے کہ جس دن یعنی 3 دن کے بعد جب شہیدوں کے لاشے کو دفن کیا گیا تو اس وقت میدان کربلا میں پیغمبر اسلام بھی تھے, امیر المومنین بھی تھے, جناب شہزادی بھی تھے, امام حسن بھی تھے. ایک پنجگن کی ہڈی میدان کربلا کے اندر آئی تھی. اب شاہ واقعہ کربلا شاہی اعتبار سے اختتام تک پہنچتا ہے اور روایت کی ہے کہ ہم لوٹ مار کا آزاد ہوا اور سب سے پہلے امام ہی کے جسم کی ایک ایک چیز کو اتارا جانے لگا اور کس بے دردی کے ساتھ اتارا گیا. روایت کی ہے کہ امام کے سب سے لفظ مبارک سے ایک انگوٹھی تھی غالب آگے بڑھا تاکہ امام کے سب سے مبارک سے انگوٹھی کو اتارے. انگوٹھی نہ اتر سکی تو امام کی انگلی کو کاٹا اور انگلی کو کاٹ کے لے کے آگے بڑھ گیا. اتنی بے دردی کے ساتھ امام کے جاتے کے اوپر گھن کیے گئے. یہاں تک کہ آج میں مرتبہ اعلان کیا میرے صاحب نے کہ کون ہے جو حسین کے ناچے سے گھوڑے دوڑنے کو تیار ہے. کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا. آج دس آدمی آئے اور انتہائی خوشی سے آئے کہ ہمیں اس سے بڑھ کر سعادت کا کیا نصیب ہوگی. اور اس کے بعد دماغ کے لاش پر بیٹھ ہوا دس گھوڑے دوڑنے لگے اور روایت تو یہ ہے کہ جب آپ کی تحریر کی گئی تو پتا چلا کہ یہ دس سے دس کچھ لوگ تھے جن کی نظر کے اندر کوئی خرابی تھی. ایک طرف جماعت ہو رہے دوسری طرف دونوں کے اندر دھوپ بھاگ جاری ہے. دوسری طرف پیڑوں کو لوٹا جا رہا اس حالت میں لوٹا جا رہا تو جناب سکینہ کے گوشواروں سے کھیلنے کو آ گیا. تو آپ نے سنا جناب ان میں کلسوم کے کانوں کے گوشوارے کھیلے گئے. حسین کی بڑی بیٹی جناب فاطمہ کے ہاتھ اور پاؤں کے سڑوں کو اٹھایا گیا. ایک ایک سیلانی کے سر پہ چادروں کو پھینکا گیا. اور اس کے بعد جب میدان کملا میں شام آئی اور روایت یہ ہے اب اتنا وقت نہیں رہا ہم تصویر میں نہیں جا سکتے لیکن روایت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ تھی کہ جب خیموں میں آگ لگی تھی اور خیموں میں آگ لگنے کے وقت دشمن اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے جھوٹ مار کے لیے جا رہے تھے تو بہت سارے خاندان خیریت کے چھوٹے چھوٹے بچے میدان کملا میں شہید ہو گئے تھے. یہاں تک کہ جناب مسلم کی بیٹی جناب عاطفہ وہ عاطفہ کے جب امام کو راستے میں اطلاع ملی تھی کہ مسلم شہید ہو گئے تو امام نے عاطفہ کو بلایا تھا زور سے بلایا تھا سر کے ہاتھ پھیرا تھا اور عاطفہ کا وہ جملہ آپ نے سنا ہوا تعظیم کی زبانی کہ ایک مرتبہ جناب عاطفہ نے گھبرا کے کہا تھا کہ مولا آج تو آپ اس طرح سر کے ہاتھ پھیر رہے ہیں اتنا یتیموں کے سر کے ہاتھ کو پھیرا جاتا ہے. وہ جناب عاطفہ نے روایت کی ہے کہ دس محرم کے جب گھوڑے دوڑائے گئے تو جناب عاطفہ نے انہیں گھوڑوں کی چاپوں کے تلے گزر کر میدان کملا میں شہادت کے مقام پر فائز ہو گئی. اور اس کے بعد ہی میدان کملا میں شام غریبہ آ گئی. اور شام غریبہ کے بارے میں صرف ایک بات کہہ کر آج کی گفتگو کے اختتام تک پہنچانا ہے کہ شام غریبہ کے بارے میں کوئی صحیح روایت ہمیں نہیں ملی کہ شام غریبہ میں کیا ہوا اور کس طریقے سے واقعات پیش آئے. راتری نے کرام جو بیان کرنے وہ اجازت ان کو گھمانے دی لیکن تاریخی واقعات شام غریبہ کے بارے میں کوئی تاریخی واقعہ موجود نہیں. کربلا کے میدان کی کہانی یہاں سے ختم ہوئی اور گیارہ محرم سے سلسلہ آگے بڑھا تو قافلہ کوفے سے شام کی طرف چل رہا ہے اور مدارس کے اتحاد یہاں بھی آپ کو نظر آئے گی. لیکن آج کی گفتگو کا وقت ختم ہوا ہے کہ ہم تفصیل میں تو نہیں جا سکتے اور اگلی تفصیل ہماری چوتھے امام کے بارے میں. چوتھے امام کی خود اپنی زندگی واقعہ کربلا کے بعد بھی اتنی اہم ہے کہ یہ سارے واقعات اس میں رہ جائیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا بہت واقعہ کربلا کے بعد کا تذکرہ کریں. آج کے سامنے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کبھی آ ہی نہیں ہوں گے. شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ میدان کربلا میں امام کی ایک فوجہ حاملہ تھی اور دوسرے کے انسان کے درمیان بچے کی ولادت ہوئی تھی لیکن اس طرح کا دل بڑا شروع کیا گیا ایک دن کے بچے کے ساتھ. یہ بھی تاریخوں میں موجود ہے اور یہ تاریخ اگر وقت ملا تو آئندہ کی تقریب میں ہم کچھ بیان کریں گے اور اگر وقت نہ مل سکا تو پھر سارے آئندہ جب مقبلے اسلام کے سلسلے کا تذکرہ آئے گا تو یقیناً کہ ایک دن کے بچے دو بچے ایسے ہیں کہ ایک دن کے مارے گئے. ایک وہ امام کے صاحب تھے جو کوفہ سے شام کے راستے میں حلب کے قریب متوجہ ہوئے تھے اور ایک تو کربلا ہی کا واقعہ کہ جناب علی اصغر کی شہادت تو آپ سنتے رہتے لیکن روایت یہ ہے کہ پانچ سال راجے میدان کربلا میں امام کے پیدا ہوئے تھے اور جس وقت امام نے اپنے ایک منٹ کے صاحب راجے کو گھوڑ کے اتار کر گھوسا دیا اور آزاد دی اس وقت تیر مارا گیا. وہ ایک منٹ کا یا ایک لمحے کا بچہ سڑا سڑا کے امام کے ہاتھوں میں شہید ہوا. تو واقعات تو ایسے ہیں کربلا کے بارے میں کہ نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کسی میں طاقت ہے اور نہ اکثر خدا خدا ان واقعات کو اکثر ہمارے سامنے پیش کیا ورنہ کسی ہونے کے لیے زندہ رہنا ممکن نہ تھا. پر امام نے ہلا تو یہی فرمان کہ کربلا کے اندر جو کچھ ہمارے خاندان پر گزر گئی دنیا کا کوئی بھی اپنا سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے نہ تصور کر سکتا ہے. ہم جانتے ہیں اور ہمارا خدا جانتا ہے اور کوئی بھی تفصیل ان شاء اللہ آئندہ آئے گی. آج واقعات کربلا کی وجہ سے پھر دیکھا تو وقت ختم ہو گیا لیکن ان شاء اللہ آئندہ جو کہ ہر امام پر ایک تقریر ہوگی اس لیے سلسلہ آپ سیٹ ہو جائے گا. اب آپ کو یہ اعلان اگر جو وقت ختم ہو گیا ہے کہ کسی سلسلے کے جو واقعات فیصلہ کے بارے میں آپ نے سنا تھی ایک کتاب یہاں پر تقسیم کی جائے گی. یہ کتاب انگریزی زبان میں ہے اس لیے بہتر ہے کہ وہی مومنی اس کو لیں جو اس زبان سے واقف ہیں یا وہی مومنی بھی ہے کہ جو ایک دو اپنے گھر کے کسی ایسے فرد تک پہنچا سکے جو اس زبان سے واقف ہے. اور اس کتاب کے اندر بھی واقعات فیصلہ کو بیان کیا گیا اگر جب تک ہماری مدد سے نہیں گزری. لیکن اس کے مرکزی کا کہنا یہ ہے کہ آپ بات میں اعلان کریں کہ جو کچھ اس تقریب میں آپ کو نہیں مل سکا وہ اس کتاب میں آپ کو مل جائے گا جو تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر تقسیم ہونے والی ہے. اور ان شاء اللہ اب آئندہ منگل کو چوتھی امام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو آگے بڑھے گی. اور اب ہر امام کے بارے میں ایک تقریر ہے اس لیے تقریر میں تقریر کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا براہ راست تقریر شروع ہو جائے گی. اور آپ سرکار سے پھر یہی درخواست ہے کہ ذرا جلدی تشریف لے آئیے تاکہ گفتگو ابتدائی سے بالکل سلسلے سے چلتی رہے.